بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ریڈیو پاکستان اور آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام صبح بخیر پاکستان نیوز اینڈ کرنٹ افیئر کے چینل سے. ایک اور بہت ہی خوشگوار صبح کی امید اور نوید لیے ہم ایک بار پھر سے آن پہنچے ہیں آپ کا ساتھ نبھانے کے لیے. آپ کا ہمارا ساتھ رہے گا ٹھیک اب سے لے کر 11 بجے تک. کیا آپ ایک اور پاور پیک شو کے لیے تیار ہیں؟ چونکہ ویکینڈ ہے تو بہت سی چیزیں ہم اس میں الگ سے کرتے ہیں. یہ پروگرام آپ کے لیے ہفتے کے 7 روز پیش کیا جاتا ہے اور مختلف فارمیٹس کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود رہتے ہیں 7 دن، آوازیں بدل بدل کر، نام بدل بدل کر. آج آپ کا ساتھ نبھاؤں گی میں آپ کی میزبان عالیہ کیسر اور میرے ساتھ تشریف فرما ہے سید عاصم رضا.
السلام علیکم سامعین، صبح بخیر پاکستان.
سامعین کرام، آج اتوار 15 صفر المظفر 1439 ہجری جبکہ 5 نومبر 2017 ہے. کارتک کی آج 22 تاریخ جبکہ 2074 بیس. آپ سن رہے ہیں آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام صبح بخیر پاکستان، جس میں ہم کرتے ہیں مختلف اہم موضوعات کا احاطہ اپنے پہلے آور میں اور آپ کو آگاہ کرتے ہیں پاکستان کے طول و عرض میں ہونے والی اہم سرگرمیاں اور بین الاقوامی منظرنامے میں ہونے والی تبدیلیوں سے. سب سے پہلے ایک نظر ڈالیں گے ہماری آج کی شہ سرخیوں پر. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان امریکہ سمیت دنیا کے مختلف ممالک کے سرمایہ کاروں کو بھرپور مواقع فراہم کر رہا ہے. یہ کہنا ہے امریکہ میں پاکستان کے ایمبیسڈر اعزاز احمد چودھری کا. پاکستان دہشت گردی کے خاتمے میں بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. دہشت گردانہ واقعات میں 90% کمی ہوئی ہے. وزیر داخلہ احسن اقبال. برطانیہ میں پاکستان مخالف مہم کا تنازع، متنازع بینرز لندن کی کیپ سے ہٹا دیے گئے، انکوائری کی جائے گی. حکومت قانون اور آئین کی بالادستی چاہتی ہے، کہنا ہے وزیر دفاع پیداوار رانا تنویر حسین کا. بھارت تحریک آزادی کو دبانے کے لیے ای ڈی اور این آئی اے کا استعمال کر رہا ہے، یہ کہنا ہے چیئرمین جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ محمد یاسین ملک کا. سعودی عرب میں کرپشن کے الزامات، کئی سابق وزراء اور شہزادوں سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کر لیا گیا. اور امریکی صدر ٹرمپ ایشیا کے 11 روزے دورے پر آج جاپان پہنچ گئے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ، پاکستان اپنا تیسرا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف آج شارجہ میں کھیلے گا. اہم خبروں کے خلاصے پر ہم نے ایک نظر ڈالی، شہ سرخیوں سے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. یہ وہ موضوعات رہیں گے جن پر آج ہم تفصیلاً سرحاصل بحث بھی کریں گے، آپ کو آگاہ کریں گے اس کے حوالے سے ہونے والی اپڈیٹ سے بھی، کیونکہ کوشش ہماری رہتی ہے کہ ہمارے موضوعات جب ہم خصوصی طور پر ویکینڈ میں اتوار کے پروگرام میں شامل کریں تو ہم ان تمام پروگرامز کے، ان تمام موضوعات کے حوالے سے جو اہم شہ سرخیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں ان پر ہونے والی پیش رفت، اپڈیٹس اور ان سے جڑے ہوئے جو معاملات ہیں ان سے آپ کو تفصیل آگاہ کر سکے. تو ایک تفصیلی نگاہ ڈالیں گے ان موضوعات پر ایک مختصر وقفے کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 بجے تک. اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے. آپ گھر میں ہیں یا سفر میں یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
Now you can download Radio Pakistan's app, Radio Pakistan Official from Google Play on your Android cell phone to listen to live news, analysis and your favorite programs and music. Download now and keep listening Radio Pakistan, the voice of the nation.
سامعین، آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر پاکستان میں۔ بڑھیں گے اپنے موضوعات کی جانب، اور سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ اس وقت عالمی سطح پر پاکستان کے امیج اور تشخص کو اجاگر کرنے کے لیے جو پاکستان کی کوششیں اور کاوشیں ہیں، ان کو ہم کس طریقے سے آگے لے کر چل رہے ہیں، اور عالمی سطح پر اس کا کیا اعتراف کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کے جو امبیسڈر ہیں اعزاز احمد چودھری امریکہ میں، ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک کے سرمایہ کار ہیں جن کو بہترین مواقع اور بہترین اپرچونیٹیز جو ہیں وہ فراہم کر رہا ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ وہ ایک بزنس ڈیلیگیشن سے گفتگو کر رہے تھے، اور یہ واشنگٹن میں ہونے والی ملاقات تھی جس میں خصوصی طور پر جو سندھ کے گورنر محمد زبیر بھی موجود تھے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں نہ صرف جو پاکستان کی سے تعلق رکھنے والا وفد ہے ان کو آگاہ کیا گیا کہ کس طریقے سے امریکہ میں جو مختلف اقدامات لیے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ جو بزنس کمیونٹی اپنے بزنس یا تجارت سے جڑی ہوئی ٹائز ہیں ان کو کس طرح سے اسٹرانگ کر سکتی ہے۔ اس وقت پاکستان کو اگر ہم بات کرتے چلیں تو سرمایہ کاری کے حوالے سے ایک بہت ہی دلکش ملک اس کو قرار دیا جا رہا ہے، جس میں دنیا بھر کے کئی ممالک انٹرسٹ لے رہے ہیں۔ نہ صرف چین جو ہے وہ پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبہ جات کے تحت ایک بڑی سرمایہ کاری پاکستان میں اس وقت کر رہا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چین کی مختلف کمپنیاں اس وقت دیگر سیکٹرز میں بھی ہمارے ساتھ معاونت کر رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ترکی سے لے کر دیگر کئی ممالک ہیں جن کے اشتراک سے، جن کی معاونت سے پاکستان میں سرمایہ کاری کے تحت کئی منصوبہ جات کو پائے تک مل تک پہنچایا جا رہا ہے، جن میں صحت، تعلیم اور دیگر جو منصوبہ جات ہیں وہ بھی شامل ہیں۔ ایک بار پھر سے عاصم جو اعزاز احمد چودھری ہیں، انہوں نے واضح کیا ہے کہ کس طریقے سے پاکستان کی سرمایہ کار دوست پالیسیز کی بدولت ہم انویسٹرز کو پاکستان کی طرف نہ صرف راغب کر پائے ہیں، بلکہ اب جو اس وقت ہماری اقتصادی اور معاشی ٹائز ہیں خاص طور پر امریکہ کے ساتھ اور دیگر ممالک کے ساتھ، وہ ایک بہت ہی نئی طرف اور ایک بہترین جہت کی طرف گامزن ہے۔
جی بالکل صحیح کہا آپ نے، اور اعزاز چودھری بلکہ پوری دنیا میں جو ہمارے تعینات کیے گئے سفراں ہیں ان کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے تو اس وقت پاکستان کی جو میکسیمم کوشش یہی ہے، خاص طور پہ یورپین کنٹریز کی بات کی جائے، امریکہ کے حوالے سے بات کی جائے، کہ جو فورن انویسٹر ہے وہ پاکستان کے اندر آئے، اور جو سازگار ماحول ہے، کیونکہ دہشت گردی کا افریت جو تھا وہ سر پہ منڈلا رہا تھا، اور پاکستان کے اندر سے جو ایک سازش کے تحت ایک یہ دہشت گردی کی جنگ پاکستان پہ مسلط کی گئی تھی، پاکستان نے کامیابی سے اس میں نہ صرف اس کو خاتمہ کیا ہے بلکہ اب جو امن و امان ہے وہ بہت بہتر ہے پاکستان کے اندر، بلکہ دنیا کے بہت سے ممالک سے بہتر نظر آتا ہے۔ تو وہ ایک آئیڈیل گراؤنڈز کے اوپر اپنا پاکستان کا تشخص کو بہتر بنانے کے لیے اس طرح کی جو بزنس ڈیلیگیشنز کے ساتھ میٹنگز ہوتی ہیں، اور خاص طور پہ یہ بھی جو ایک اسپیشل میں اس میں ایڈ کرتا چلوں، انہوں نے کہا ہے کہ جو ممالک ہیں اپنے ٹریول ایڈوائزریز جو ہوتی ہیں وہ پاکستان کے حوالے سے اس پہ نظر ثانی ضرور کریں، اور اس سے یہ ہوگا کہ جب لوگوں کو ٹریول ایڈوائزریز ملتی ہیں کنٹریز کی جانب سے، ممالک کے آفیشلز کی جانب سے، تو پھر لوگوں کے حوصلے بڑھتے ہیں۔ اگر وہ آنا بھی چاہ رہے ہوتے ہیں تو ایسے معاملات یا ایسے تاثر دیا جا رہا ہوتا ہے جیسے پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے سیف ملک نہیں ہے۔ تو ایک یہ چیز نظر آتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ جو آپ کی فورن انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، غیر ملکی جو سرمایہ پاکستان میں آئے گا، سرمایہ کاری سے پاکستان کی معیشت اسٹرانگ ہوگی، بلکہ پاکستان جو آپ سی پیک کے حوالے سے دیکھ لیں جو، اور اس وقت جو پاکستان کی ایک اسٹریٹجکلی ایک سچویشن ہمیں نظر آتی ہے، اور جو دنیا میں بدلتے ہوئے حالات کو بھی اگر دیکھا جائے تو چائنا ایک ایمرجنگ آپ کو ایک پاور نظر آ رہی ہے، اور پاکستان کے ساتھ ساتھ چائنا کے ساتھ بھی لوگ ٹریڈ کرنا چاہتے ہیں،
جی بالکل،
بزنس شیئر کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ان کو ایک بہت خوبصورت موقع ہے کہ اس کو پاکستان کے اندر آ کر سرمایہ کاری کریں. جو گورنر سندھ ساتھ موجود تھے ان کا بھی مقصد یہی تھا وہاں پہ جا کے, تاکہ وہاں پہ جو مقیم پاکستانی کمیونٹی ہے, جو بزنس کمیونٹی ہے, اس کو پاکستان میں, تاکہ بزنس کمیونٹی اور اپنے ساتھ دوسرے لوگوں کو جو غیر ملکی کمپنیز ہیں ان کو کنوینس کر کے پاکستان لے کر آئیں.
بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ اس وقت جو ہماری پالیسیز ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ چاہے وہ ہمارے وزیر اعظم ہیں, چاہے ہمارے مختلف وزراء ہیں, ہمارے سفرا ہیں, مبصرین ہیں, مندوبین ہیں, ہمارے جو مختلف بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جو وزارتوں سے تعلق رکھنے والے لوگ جو کہ خصوصی طور پر اس مخصوص ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم پاکستان کی جو کاوشیں ان سے دنیا کو آگاہ کر سکیں, ان میں یہ ایک بہت اہم پالیسی رہی ہے. اگر ہم اس وقت اپنی خارجہ پالیسی پر ایک نگاہ کریں عاصم, تو اس میں ایک بڑی تبدیلی آئی ہے. اس میں صرف ہم خارجی سطح پر اپنے تعلقات کو بہتر نہیں بنا رہے ہیں, بلکہ ہم اس بات کو سمجھتے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی حکومت بہت دور اندیش ہے اس معاملے میں, کہ جہاں پر ہم اندرونی سطح پر مختلف چیلنجز کو ٹیکل کر رہے ہیں, وہیں پر بیرونی سطح پر جو ہمارے مختلف اس وقت مسائل ہیں ان کو کس طریقے سے حل کرنا ہے, اتحادی بلاک کیا ہونا چاہیے, کون سے ممالک ہیں جن کے ساتھ ہماری شراکت داری ہمیں کس طریقے سے فائدہ دے سکتی ہے, اور صرف ہم اپنا فائدہ نہیں سوچ رہے ہیں بلکہ اس شراکت داری سے ہم خطے کو, ریجن کو, اور ہمارے جو پڑوسی ممالک ہیں ان کو کس طریقے سے فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو ہمارا جو اس وقت ویژن ہے خصوصی طور پر مختلف ممالک کے ساتھ ہمارے جو تجارتی روابط ہیں ان کو بڑھانے کے حوالے سے, وہ بہت ہی صحیح سمت میں گامزن ہے. اور اس وقت بھی جس ڈیلیگیشن نے وہاں پر ملاقات کی ہے اعزاز احمد چودھری سے, جو گورنر سندھ ہیں محمد زبیر, ان کی قیادت میں, اس میں بھی کئی لیڈرز جو ہیں وہ بزنس ہاؤسز سے شامل تھے, بینکنگ انسٹیٹیوشن سے ان کا تعلق تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں, چونکہ یہ امریکہ یونائٹڈ سٹیٹس ہیں, مختلف سٹیٹس ہیں اس کی, تو وہاں پر ہر سٹیٹ میں یہ جائیں گے, وہاں کا وزٹ کریں گے, وہاں پر جو اپرچونیٹیز ہیں, جو ٹائز ہیں, اب دیکھیں کہ ہر سٹیٹ کی کوئی نہ کوئی خاصیت ضرور ہوتی ہے. ایون آپ پاکستان میں بھی مختلف شہروں میں جائیں تو ان کی ایک مخصوص خاصیت رہتی ہے, وہاں کی چیزوں کے حوالے سے بھی, تجارت کے حوالے سے بھی, ثقافت کے حوالے سے بھی ان کو لایا جاتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ٹائز تو مضبوط کرنے کا موقع ملے گا ہی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو عالمی منڈیوں تک ہماری رسائی ہے فردن فردن, وہ بھی ممکن ہو پائے گی.
جی بالکل, اور سازگار ماحول اور سازگار حالات کی جب بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے اندر اس وقت جو ماحول آپ کو نظر آ رہا ہے سرمایہ کاری کے حوالے سے, وہ بہت سازگار ہے. اور عالمی منڈیوں تک رسائی کی بات کی طرف آپ نے بہت اچھا اشارہ دیا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو پروڈکٹس ہیں یا پاکستان کی جو مصنوعات ہیں ان کی عالمی منڈیوں تک رسائی بہت ضروری ہے. آپ ترکی کی مثال لے لیجئے کہ پاکستان کا ترکی کے ساتھ جو کہ ٹریڈ ایگریمنٹس چل رہے ہیں اور جس طرح ان کے ساتھ تعلقات کی بات کی جا رہی ہے, اسی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور دیگر ایسے دنیا کے ممالک جہاں پہ پاکستان کو شدید ضرورت ہے اپنی مصنوعات کو پہنچانے کی اور ان تک رسائی کی, تو اسی ایک سازگار ماحول جب آپ کا بنتا ہے, جب آپ کی پروڈکٹس وہاں پہ جاتی ہیں تو وہاں سے آپ کو نہ صرف انویسٹمنٹ بھی آتی ہے, دوسرا یہ ہے کہ وہاں سے جو کمپنیز ہیں وہ پاکستان میں آ کر انویسٹمنٹ کرنے کے لیے انٹرسٹڈ بھی ہوتی ہیں. سازگار ماحول کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں تو انویسٹمنٹ فرینڈلی لاز جو ہوتے ہیں اور انویسٹمنٹ فرینڈلی انوائرمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے اس کے لیے بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت پڑتی ہے. تو اس کے لیے بھی گورنمنٹ کام بھی کرتی رہی ہے, اور اس وقت پوری دنیا میں جس طرح ہمارے اعزاز چودھری کا ایک سلسلہ میں نظر آ رہا ہے دورے, ان کے ساتھ محمد زبیر صاحب گورنر سندھ جو ہیں وہ ساتھ امریکہ کی جو اسٹیٹس کا آپ بتا رہی ہیں دورے کر رہے ہیں, تو اسی طرح ہمیں اگریسولی اپنے دیگر ممالک کے اندر بھی جہاں سے ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے اندر سرمایہ کاری ہو سکتی ہے اور ان کو اٹریکٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے ہی پلانس کیے جائیں اور ان کو ایسی ہی دعوت یا ایسے ہی ان کو بریفنگز دی جائیں, انویٹیشنز دیا جائے تاکہ وہ پاکستان آ کے دورہ کریں, یہاں کے حالات کو دیکھیں اور اپنی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لے کر آئیں.
جی بالکل, اور اس موقع پر اعزاز احمد چودھری کا یہ بھی کہنا تھا کہ جو دونوں ممالک کے تعلقات ہیں یعنی امریکہ اور پاکستان کے جو باہمی شراکت دارے کے اور باہمی تعاون کے جو معاملات ہیں اور منصوبہ جات ہیں وہ پائے تکمیل تک پہنچائے جا رہے ہیں, ان میں مزید وسعت اور مزید بہتری لائی جا رہی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ ٹائز دونوں ممالک کے درمیان برقرار رہیں اسی طریقے سے. جی سامعین کرام, ہم بڑھیں گے اپنے اگلے موضوع کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ وزیر داخلہ احسن اقبال کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کے نتیجے میں ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں ایک واضح کمی آئی ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان تمام رکاوٹوں کے باوجود تیزی سے اقتصادی ترقی اور جو سیاسی استحکام کے اہداف ہیں ان کی جانب گامزن ہے. انہوں نے کہا کہ قومی رائے عمل پر مؤثر عمل درآمد کے نتیجے میں ملک میں جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے تھے ان میں 90% تک کمی آئی ہے, اور انہوں نے کہا کہ جو وکلاہٹ کا شکار عناصر ہیں ملک میں، انہوں وہ انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کا کہنا تھا کہ عوام کی مدد سے ایسے عناصر کے مضموم عزائم کو ہم ناکام بنا دیں گے۔ عاصم، ایک بہت امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ ہم نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم گزشتہ کچھ سالوں کے اندر پاکستان کے حالات اٹھا کے دیکھیں، پاکستان کے طول عرض کے حالات اٹھا کے دیکھیں، کراچی سے لے کر آپ مختلف جو ہمارے ایریا جاتے ہیں، قبائلی علاقے جاتے ہیں، ان سمیت عام شہروں میں بھی دہشت گردی کے واقعات ایک دم سے ایک بہت رائز پہ دیکھے گئے۔ 2013 کے بعد سے موجودہ حکومت چونکہ گزشتہ حکومت کا جمہوری تسلسل ہے، انہوں نے اقتدار سنبھالا تو ان کو دہشت گردی کا عفریت اور جو انرجی کرائسز ہیں وہ ان کو لٹلی میں سمجھتی ہوں کہ ورثے میں ملے، اور ان سے ٹیکل کرنے کے لیے دن رات محنت کی گئی۔ آج اگر دہشت گردی 90% تک کمی ہوئی ہے اس میں، تو یقیناً ہمارا جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس پر مؤثر عمل درآمد، اور موجودہ حکومت کا جو ویژن ہے ہم اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔
دیکھیں، میں اس کو اسی طرح کہوں گا کہ اگر کسی کی پرفارمنس کو جج کرنا ہے، کسی حکومت کی یا کسی انڈیویجول کی بات کرنی ہے، تو اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی میں اس کی توجہ ان امور کی جانب زیادہ رہی کہ جس کے تحت پاکستان کے اندر جو آپ کی جی ڈی پی ہے، یا پاکستان کے اندر ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، یا پاکستان کے اندر ہیومن ڈیولپمنٹ سیکٹر ہے، جو کہ اوور آل گیج کرنے کے لیے، لوگوں کو جانچنے کے لیے کسی حکومت کی کارکردگی کو ایک معیار سمجھا جاتا ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کے حالات اور معروضی حالات جس طرح کے تھے جب یہ حکومت انہوں نے سنبھالی، اور ہمارے موجودہ حکمرانوں کی جب بات کی جاتی ہے، تو اس میں دو افریت آپ کے پاس ایسے تھے، دو سیگمنٹس ایسے تھے کہ جو آپ کے لیے ایک اسیب کی مانند تھے، جس میں ایک دہشت گردی تھی اور ایک آپ کا انرجی کرائسس تھا۔ اس سے پچھلی حکومت کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ووٹ نہیں مل سکے، جو ماضی کی حکومت تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ ان معاملات پہ قابو نہیں کر سکے جس کے اس نے وعدے کیے تھے۔ تو جب ایک حکومت کی توجہ ان دو امور کی جانب مبذول ہو جائے گی، اور پوری تندہی کے ساتھ اور پورے فوکس کے ساتھ وہ تمام امور چھوڑ کے ان چیزوں کے اوپر توجہ دے رہی ہوگی، گو کہ باقی چیزوں پہ بھی توجہ دی جاتی رہی، لیکن میجر فیکٹر اور فورس اور انرجیز جو تھیں آپ کی ان دو سیکٹرز پہ رہیں، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے ملک میں 90% سے زائد دہشت گردی کا جو تھا وہ خاتمہ ہو چکا، اور جو واقعات تھا اس میں کمی واقع ہوئی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ دوسرے، ہمارے آرم فورسز کی جو ریپڈ کاروائیاں تھیں اور سوئفٹ آپریشنز تھے حکومت کی کوارڈینیشن کے ساتھ، وہ ایک حکومت کی کامیابی ہوتی ہے۔ اب تیسری چیز جب یہ آتی ہے کہ جب باقی سیکٹر کے اندر ہم بات کرتے ہیں، انفراسٹرکچر کی بات کرتے ہیں، ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، وہ ڈیبیٹیبل ایشو اس لیے ہے کہ ہم جب آپ کی ساری انرجیز، آپ کا ساری توجہ ان چیزوں پہ چلی جاتی ہے، انرجی کرائسز آپ نے روک لیا، آپ نے کسی حد تک کنٹرول کر لیا جو کہ کوئی کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، تو یہ بہت بڑا کریڈٹ ہے۔
دیکھیں،
یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ اسی سے آپ کا بھی ہم پہلا ٹاپک جو ڈسکس کر رہے تھے، سرمایہ کاری کا ایک سازگار ماحول بنانا پوری دنیا کے لیے، معیشت کو بہتر کرنا، انہی دونوں چیزوں کے ساتھ پورے ملک کا نظم و نسق جڑا ہوا ہے۔
میں ایک بات یہاں ایڈ کرنا چاہوں گی اور پھر ہم آپ کی بات کے ساتھ ہی کنٹینیو کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد بھی، کہ آپ نے انرجی کرائسس کا ذکر کیا، چونکہ ہم دہشت گردی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لیکن جب تک ملک میں امن نہیں ہوگا تو ہم ترقی نہیں کر سکتے، ہم انرجی کرائسس کو ٹیکل نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیے، جب سے پاکستان بنا ہے 70 برس پاکستان کو ہونے لگے ہیں، 10,000 میگا واٹ بجلی گریڈ میں شامل کی گئی، قومی نظام میں شامل کی گئی 4 سال پہلے تک، اور پھر موجودہ حکومت کے دور میں 16,000 میگا واٹ بجلی شامل کی گئی ہے گریڈ میں۔ تو آپ سوچئے کہ قومی دھارے میں اس کا شامل ہونے سے یا قومی سسٹم میں اس کا شامل ہونے سے عوام کو کتنا فائدہ پہنچا ہوگا، اور اس کے لیے حکومت کو کیا ایفرٹس کرنی پڑی ہوں گی۔ اس پر ہم مزید بات چیت کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 بجے تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے،
بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قراردادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
سامنے آپ کو خوش آمدید کہیں گے ایک بار پھر سے، اور ہم بات کر رہے تھے وزیر داخلہ احسن اقبال کے بیان کے حوالے سے جس میں ان کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت کی جو پالیسیز ہیں نیشنل ایکشن پلان پر جو مؤثر عمل درآمد ہے اس کی وجہ سے دہشت گردی کے واقعات میں پاکستان میں 90% تک کمی آئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی درجہ بندی کرنے والے جو دوسرے عالمی ادارے ہیں وہ پاکستان میں تیزی سے بہتر ہونے والی معاشی صورتحال کا اعتراف اور اس کی تعریف بھی کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ تمام رکاوٹوں کے باوجود تیزی سے اقتصادی ترقی اور سیاسی استحکام کے اہداف کی جانب گامزن ہے، اور خاص طور پر جو گلگت سے گوادر تک بنیادی ڈھانچہ ہے اسے انہوں نے ڈھانچے کو ملک کی ترقی کی تاریخ میں اہم سنگ میل قرار دیا ہے۔ عاصم، تو اگر گلگت سے گوادر تک ہم اس کی بات کرتے چلیں جو بنیادی ڈھانچہ بنایا گیا ہے، موجودہ حکومت کا خاصہ یہ رہا ہے کہ انہوں نے جو شاہراہیں ہیں، جو موٹر وے ہیں، ان کی تعمیر پر بہت خصوصی توجہ دی ہے، اور اس توجہ کی وجہ سے چونکہ جو سابق وزیر اعظم ہیں محمد نواز شریف، ان کا ایک ویژن رہا ہے ہمیشہ کہ جو سڑکیں بنائی جائیں گی، جو شاہراہیں بنائی جائیں گی، ان سے علاقے قریب آئیں گے تو لوگ قریب آئیں گے، اور لوگ قریب آئیں گے تو دل قریب آئیں گے، اور یقیناً اگر دل قریب ہوں تو ہم پاکستان کی ترقی میں مل کر بہتر کردار ادا کر سکتے ہیں۔ تو بنیادی ڈھانچہ جو ہے وہ ملک کا، اس کا صحیح سمت میں گامزن رہنا، اس کا صحیح سمت میں تعمیر کیا جانا اور اس کو پروان چڑھانا موجودہ حکومت کی ذمہ داری بھی ہے، اور اس کو کسی حد تک وہ بہت ہی بہترین انداز میں نبھانے میں کامیاب بھی رہے ہیں۔ ابھی بھی زمین میں کاوشیں کی جا رہی ہیں۔ ایک اہم چیز جو انہوں نے کہا کہ جو ترقی ہے، اقتصادی ترقی، اس کا اعتراف اس وقت دنیا کے موقع جریدے اور اس کے ساتھ ساتھ ادارے بہت ہی بہترین انداز میں کر رہے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی صحیح سمت میں گامزن ہونے کا ایک واضح ثبوت بھی ہے۔
جی بالکل، آپ جب بات کرتے ہیں کہ روڈ ٹو دا پراسپیرٹی کی بات کی جاتی ہے، یعنی کہ ترقی کی شاہراہ پر سفر کی بات کرتے ہیں، تو اس وقت نظر یہ آتا ہے کہ پاکستان کے اندر جو انفراسٹرکچر خاص طور پہ وہ جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے آپ کی گروتھ کے حوالے سے، آپ کی انویسٹمنٹ تو جو ہم کہہ رہے ہیں پاکستان میں آنے کی بات ہے ہی ہے، لیکن جو انویسٹمنٹ آپ اپنے ملک کے اندر کرتے ہیں جو کہ آپ کی ڈیولپمنٹ سیکٹر میں جاتی ہے، اس میں آپ کا جو مواصلاتی نظام ہے، آپ کا روڈ کنیکٹیویٹی کا سسٹم ہے، اور یہ جو آپ شاہراہیں اور آپ کے جو خاص طور پہ سی پیک کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں، تو ان سے آپ کا ایک عام آدمی نہ صرف اس کو رسائی ملتی ہے اپنی مصنوعات، اپنی فصلوں کی، اپنی چیزوں کی، ان منڈیوں تک کے لیے جس کے لیے وہ بہت پہلے اس کے لیے شاید ممکن نہیں تھا، اور وہ اگر ممکن تھا بھی تو ایک طویل اور ایک مشکل اور کٹھن فاصلہ راستہ ہوتا تھا وہ، لیکن اب اس کو منڈیوں تک رسائی آسانی سے ہو رہی ہے، اور وہ جو خام مال جو پہنچانے کی ضرورت ہوتی ہے منڈیوں تک وہ پہنچ جاتا ہے، اس سے ان علاقوں میں جہاں خوشحالی آ رہی ہے وہاں پہ آپ کے لیے اور دیگر اپرچونٹیز بھی پیدا ہو رہی ہیں، وہاں پہ نئی ٹیکنالوجی تک رسائی بھی آئے گی، وہاں پہ آپ کے پاس وہ اکوپمنٹ جو کہ آپ راستے نہ ہونے کی وجہ سے وہاں نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ ٹیکنالوجی وہاں نہیں پہنچ سکتی تھی، تو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے، زمینی حقائق یہی بنتے نظر آتے ہیں کہ وہاں تک آپ کی ترقی کے ثمرات پہنچ جاتے ہیں۔ جب آپ یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے اس جگہ تک تمام سہولیات آٹومیٹکلی خود بخود وہاں پہنچنی شروع ہو جاتی ہیں، آپ کو وہ چیزیں ڈلیور ہوتی نظر آتی ہیں، اور انویسٹمنٹ کے حوالے سے جب پاکستان میں بات کی جاتی ہے تو پاکستان کا اپنا سرمایہ کار جو ہے پاکستان کے اندر جو سرمایہ کاری کر رہا ہے اور جس کو ہم یہاں پہ فلوریش کرنا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان سے جو باہر لے جانے والا پیسہ ہے وہ بھی رک جائے تو اس کے لیے بھی اس طرح کی جب اچھی اپرچونیٹیز اس کے اپنے ڈور اسٹیپ تک پہنچیں گی تو اس کو کیا ضرورت ہے کہ اپنا پیسہ لے کے وہ ملک سے باہر جائے یا پھر اپنے معاملات کو وہ دوسرے ممالک میں بیٹھ کر دیکھے تو اس کے لیے بہتر اپرچونیٹی یہ ہے کہ اپنی سرزمین اپنے وسائل اور اپنی جگہ اور ان تمام سہولیات کے ساتھ جس کی وہ تمنا کرتا ہے.
جی بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا کہ جو پاکستان کی اس وقت ترقی کی جانب ایک تیزی سے سفر ہے اس میں موجودہ حکومت کی دور اندیش پالیسیوں کا بہت ہاتھ ہے اور یقیناً اگر یہ سفر اسی طریقے سے جاری رہا تو چیزیں بہت بہتر بھی ہو سکیں گے. ملک کے اندرونی جو معاملات ہیں اس پر بھی بات کی وزیر داخلہ احسن اقبال نے اور ان کا کہنا تھا کہ جو فاٹا اصلاحات ہیں حکومت اس پر کام کر رہی ہے, جو قبائلی عوام ہیں ان کو ملک کی دوسری سیاسی جماعتوں کی رائے دہندگان کی طرح ان کے مساوی حقوق دیے جائیں گے اور اس ضمن میں حکومت بھرپور انداز میں کاوشیں جاری رکھیں گے. دوسری جانب ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتنے کے لیے ہم اس وقت اپنے تمام وسائل کا بھرپور استعمال کر رہے ہیں. میں سمجھتی ہوں کہ عسکری اور سیاسی قیادت اس وقت ایک پیج پر ہے اور اسی طریقے سے ہم عزم اور حوصلے سے آگے بڑھتے رہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پاکستان جو 90% تک دہشت گردی کے واقعات میں کمی ہوئی ہے اس کو ایک دن 100% پر لانے میں بھی کامیاب ہو جائے گا. جی سامعین, ہم یہاں آپ سے بات کریں گے خصوصی طور پر اس پاکستان مخالف مہم کے حوالے سے جس کا تنازع جو ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا, یہاں تک کہ ہمیں جو برطانوی سفیر ہیں ان کو دفتر خارجہ طلب کرنا پڑا, اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروانا پڑا, اور اس کے ساتھ ساتھ خاص طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں جو برطانوی ہائی کمشنر ہیں ان کو دفتر خارجہ جب طلب کیا گیا تو اس پر جو بھرپور طریقے سے پاکستان کے تحفظات تھے ان کو واضح بھی کیا گیا. آپ کو بتاتے چلیں کہ دفتر خارجہ نے برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کو طلب کر کے لندن میں جو کیبس ہیں ان پر پاکستان مخالف نعرے آویزاں کرنے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا, اور برطانوی ہائی کمشنر تھامس ڈریو کی طلبی کے دوران سیکرٹری خارجہ تہمینہ جنجوا نے لندن میں جو کیبس ہیں یعنی ٹیکسی کیبس ہیں ان پر پاکستان مخالف نعرے آویزاں کرنے کو پاکستان کی داخلی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ قرار دیا تھا. اب اس احتجاج کے بعد جو تازہ ترین اس پر اپ ڈیٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو کیبس ہیں ان کے اوپر سے باقاعدہ طور پر یہ پوسٹرز, یہ جو مہم تھی یہ ہٹا دیے گئے ہیں, اور اس حوالے سے جو مذکورہ کمپنی ہے جن کی جانب سے یہ کیمپین جاری کی گئی تھی انہوں نے انکوائری میں مکمل تعاون کرنے کی بھی یقین دہانی کروائی ہے. لیکن عام بات یہ ہے آسم, ہم گزشتہ روز بھی اس حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اتنے بڑے پیمانے پر ایک کیمپین کا شروع کیا جانا اس میں کس ملک کے انٹرسٹ ہو سکتے ہیں, کیونکہ ہم میں نہیں سمجھتی یا عمومی طور پہ جو ناقدین ہیں وہ نہیں سمجھتے کہ صرف برطانیہ جو ہے وہ کسی منفی پروپیگنڈے کا حصہ بن کر پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری کے حوالے سے ایسا قدم اٹھائے گا. خصوصی طور پہ جب بلوچستان کو الگ کرنے کی بات کی جاتی ہے تو اس میں ہمیں انفارچونیٹلی بھارت کے بہت سے مضموم مقاصد اور کاروائیاں دکھائی دیتی ہیں, وہ اکثر و بیشتر ان کے وزراء سے لے کر چاہے وہ حاضر وزراء ہیں چاہے وہ سابق وزراء ہیں ان کے افسران تک یہ بات کرتے ہیں. اور چونکہ ہم نے یہاں سے کلبھوشن یادو کو بھی اریسٹ کیا جس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ وہ بھارت کی جانب سے اس ایجنڈے پر تھا کہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کیا جائے. تو آپ دیکھیے کہ ایک واضح تانے بانے جو ہیں وہ جا جڑتے ہیں اس کمپین سے کہ کہیں اس کے پیچھے جیسے کہ ناقدین کہہ رہے ہیں, جیسے کہ اس وقت مختلف جو سیاسی حلقے ہیں ان پر بھی یہ چہمگوئیاں کی جا رہی ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر جو اس حوالے سے سمجھ بوجھ رکھنے والے تجزیہ کار ہیں ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ بھارت اس میں ملوث ہو سکتا ہے, وہ کہ اس کے حوالے سے ابھی باقاعدہ طور پر انویسٹیگیشن کی جائے گی تو معلوم ہوگا کہ یہ کمپین کیوں شروع کی گئی اور کون اس کے پیچھے رہا, کس نے رقم لگائی. لیکن اس طرح کے واقعات یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہیں کہ پاکستان کے خلاف سازشیں کس لیول پر کی جا رہی ہیں, اور دوسری جانب پاکستان اپنی سالمیت پر کوئی بھی سمجھوتا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
علی, اس میں دو چیزیں جو بڑی واضح ہیں جس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے اس میں یہ ہمیں نظر آتی ہیں جس کے بارے میں بات کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ ہے کہ اس وقت کشمیر کا جو مسئلہ ہے اور جو کشمیر مقبوضہ کشمیر میں صورتحال ہے, بھارتی مظالم کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم اور جو مطلب افواج وہاں پہ موجود ہیں کشمیریوں پہ جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں, جس طرح عالمی برادری اب اس پر بات کر رہی ہے اور جس طرح ایک انڈیجنس موومنٹ جس کو بھارتی وزیر اعظم خود یہ کہہ چکا ہے کہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہو چکا ہے, یہ ایک بھوکھلاہٹ جس کو چھپانے کے لیے نہ صرف یہ کہ ایل او سی اور ورکنگ باؤنڈری کے اوپر جو ایک براہ راست انڈکلیئرڈ وار شروع کی ہوئی ہے پاکستان کے ساتھ, تو اسی کو چھپانے کے لیے، کیونکہ پاکستان کشمیر کا وکیل ہے، پاکستان اخلاقی سطح پر، سیاسی سطح پر، سفارتی سطح پر کشمیریوں کی حمایت بھی جاری رکھنے کی ارادہ کرتا رہا، اونگا میں سپیچ بھی کرتے رہے، ہم جا کے ہم کرتے ہیں۔ تو اب ایک مرتبہ پھر کشمیر کا مسئلہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں گے عالمی سطح پر اس طرح اجاگر ہو چکا ہے جس کو بھارت نے بڑی کوشش کر کے اپنی چلاکی سے، عیاری سے، مکاری سے دبایا ہوا تھا۔ اس کا بدلہ وہ یہ ایک ایسے فضول قسم کی بوکھلاہٹ کا شکار ہو کر، ایسے ہتھکنڈوں سے، ایسی سازشوں سے، جس طرح آپ نے کلبھوشن کا بھی ذکر کیا، اس کی حسیمت بھی اس کو اٹھانی پڑ رہی ہے، مستقل شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے۔ تو اس طرح کی بوکھلاہٹ کا جو سلسلہ ہے وہ اس طرح کی کاروائیوں سے، جس میں ان کے وزیر اعظم خود یہ کہہ چکے ہیں، ان کے وزراء یہ خود کہہ چکے ہیں، اور بلوچستان کے حوالے سے وہ پاکستان کو باقاعدہ دھمکی آمیز انداز میں بول چکے ہیں، اور اب کلبھوشن کا پکڑا جانا ایک واضح ثبوت ہے۔ تو یہ ریاستی دہشت گردی ثابت ہوتی ہے کہ بھارت ایک ریاستی دہشت گرد ملک ہے، اس کی پالیسیاں ایک دہشت گردانہ پالیسیاں ہیں، اور اس کے اقدامات کو اگر دیکھا جائے تو انٹرنیشنل کرائمز کے حوالے سے جو کورٹ آف جسٹس ہے اس میں جو آپ کے کرائمز ہیں وہ وار کرائمز بنتے ہیں۔
آپ ریاستی دہشت گردی کی بات کریں، میں تو یہاں پہ ملیحہ لودھی کا وہ سٹیٹمنٹ یقیناً کوٹ کرنا چاہوں گی جو کہ جنرل اسمبلی کے فلور پر انہوں نے کہا کہ بھارت ایشیا میں دہشت گردی کی ماں ہے۔
تو اب بات یہ آتی ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، کینیڈا سے یہ بلوچستان کے حوالے سے کام شروع کروا کے وہاں سے یہ کمپین شروع کروائی گئی، پھر آپ کو سوئٹزرلینڈ میں اس کا ایک سیکول نظر آیا، اور اس کے بعد اب جب انگلینڈ کی بات کی جاتی ہے تو یہ اس کے پیچھے بھارت ہی نظر آتی ہے، اس کے پیچھے آپ کو را کے علاوہ اور کون ہو سکتا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ ممالک جو کہ ایسا کام کرنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں، وہ اپنی سرزمین، جس طرح پاکستان کو کہا جاتا ہے کہ اپنی سرزمین کو ہمارے خلاف استعمال نہ ہونے دیا جائے، تو وہ ممالک اپنی سرزمین کو بھارتی مقاصد کے لیے کیوں استعمال ہونے دے رہے ہیں، جو کہ پاکستان کے خلاف اپنی سازشیں بن رہا ہے وہاں پہ بیٹھ کے۔ یہ ایک کانسپریسی ہے، یہ ایک سازش ہے۔ ابھی حالیہ آپ کو کل بھی ہم ذکر کر رہے تھے، انہوں نے علل اعلان جو آل انڈیا ریڈیو سروس ہے اس کے اندر بلوچی لینگویج سٹارٹ کی ہے، انہوں نے اس کی سروس سٹارٹ کی ہے اور وہ علل اعلان کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھارت کو تو فکر اس وقت اپنے کشمیر کو چھپانے کے لیے، اپنا کالا منہ چھپانے کے لیے، پاکستان کو آپ پریشرائز کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں اور اس طرح کی بوکھلاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جہاں تک بات رہی برطانوی حکومت کی، اقدامات کی قابل تحسین تو ہیں، لیکن کیا ان کی ہوم لینڈ سیکیورٹی اور ان کی جو تمام انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، MI5 MI6 کی بات کی جاتی ہے، کیا وہ ایسی چیزوں کو پریمپٹ نہیں کر رہے ہوتے؟ کیا ان کو یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا کہ ہماری سرزمین پر بیٹھ کے کسی دوسرے ہمارے دوست ملک کے خلاف کوئی ایسی مہم کی جا رہی ہے اور ان کی سالمیت کو خطرہ لاحق کرنے کی بات کی جا رہی ہے، سازش بنی جا رہی ہے؟ تو اس کو ہونے سے پہلے روک دی جاتی ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ ایسے موقع پر جب پاکستان کے حوالے سے اس طرح کی حرکت بھی بھارت کر رہا ہے تو اس کو ہونے کے بعد روکا جا رہا ہے۔ بعد میں بھی روکا گیا تو چلیں گے تو بات بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ ہوا ہی کیوں؟
اب یہ چونکہ انکوائری،
کیونکہ وہاں کے قوانین بھی ایسے ہیں کہ وہ اجازت نہیں دیتے کہ آپ کی سرزمین کو کسی دوسرے کے خلاف استعمال کیا جا سکے۔
بالکل، کسی بھی ملک کی سالمیت اور خود مختاری پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے، اور برطانیہ میں عمومی طور پر اس طرح کے واقعات نہیں ہوتے۔ اب جو مذکورہ کمپنی ہے جن کی جانب سے یہ کیمپین کی گئی، یقیناً اس میں ان تک انہیں کسی نے اپروچ کیا ہوگا اور اس کے بعد ہی یہ کیمپین ہوئی ہوگی، تو اس میں باقاعدہ ایک انکوائری جو ہے وہ لانچ کی جائے گی اب، جس میں اس کمپنی کا کہنا یہ ہے کہ وہ مکمل تعاون کریں گے اور جو بھی اس میں قصور وار پایا گیا ان کے خلاف باقاعدہ جو ڈسپلنری ایکشن ہے وہ بھی لیا جائے گا۔ تو ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والی اپڈیٹس بہتر ہوں گی، اور مستقبل میں چونکہ پاکستان نے بر وقت ایک صحیح قدم اٹھایا اور احتجاج ریکارڈ کروایا ہے اپنا، تو مستقبل میں اس طرح کے واقعات پاکستان کے خلاف نہیں ہوں گے۔ یہاں لیں گے سامعین کرام ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اپنے مزید موضوعات کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے صبح خیر پاکستان۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
Now you can download Radio Pakistan's app, Radio Pakistan Official, from Google Play on your Android cell phone to listen to live news, analysis and your favorite programs and music. Download now and keep listening Radio Pakistan, the voice of the nation.
جی سامعین, آپ کو ایک بار پھر سے ہم خوش آمدید کہیں گے آپ کے اپنے پروگرام صبح خیر پاکستان میں. بڑھیں گے ہم اپنے اگلے موضوع کی جانب اور آپ کو بتائیں گے کہ دفاعی پیداوار کے وزیر رانا تنویر حسین کا کہنا یہ ہے کہ جو پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے وہ ملک میں قانون اور آئین کی بالادستی چاہتی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ شیخوپورہ میں سوئی گیس کے ایک منصوبے کے افتتاح کے بعد انہوں نے اظہار خیال کیا اور ان کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت بلا تفریق عوام کی خدمت پر یقین رکھتی ہے اور ایک بار پھر 2018 کے انتخابات میں واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی. ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے تمام بڑے منصوبے شروع کیے, تاہم بدقسمتی سے بعض عناصر نے دھرنوں اور احتجاج کے ذریعے ترقی کے عمل میں رکاوٹیں پیدا کی. اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ رکاوٹیں اپنی جگہ پر موجود ہیں عاصم, لیکن جو مختلف منصوبہ جات ہیں ان کے ذریعے مختلف علاقوں کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کا ایک سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا.
جی دیکھیں, جب پاکستان کے اندر قانون کا احترام ہوگا, قانون کی جب عملداری ہوگی تو میرے خیال سے تمام چیزیں, وہ کہتے ہیں نا مدر آف آل ایشوز جو ہوتی ہے وہ قانون پر عمل درامد نہ ہونا ہے. جب ہو جائے گا, جب ہو سکتا ہے کہ آپ قانون کے نفاذ میں یا اس کی امپلیمنٹیشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں, مطلب ہر ملک جو دعویٰ کرتا ہے اس میں ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ 100% ہو, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ چیزیں گڑبڑ چل رہی ہوتی ہیں لیکن اس پہ قابو پانا ممکنات میں سے ہوتا ہے. تو جب یہ 100% پہ چلا جاتا ہے تو پھر تو آئیڈیل گراؤنڈ ہو جاتی ہے نا, وہ تو یوٹوپین ورلڈ بن جاتا ہے جو ایرسٹوٹل نے اپنی تھیوری پیش کی تھی. تو اسی کے حساب سے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے, جب قانون پر عملداری ہوگی, قانون پر عمل درآمد ہو رہا ہوگا اور قانون کا نفاذ ہوگا تو اس سے بہتر اور کیا چیز ہوگی, کیونکہ آپ کی گراؤنڈ ریالٹیز ہی بتائیں گی کہ آپ ایک آئیڈیل گراؤنڈز کے اوپر اپنے ملک کے اندر رہ رہے ہیں یا اس خطے کے اندر رہ رہے ہیں.
جی بالکل, ان کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی ترقی پر جو ہے وہ تحریک انصاف کے چیئرمین زور دیں کیونکہ صوبے کے عوام نے اسی مقصد کے لیے ان کو ووٹ دیا تھا. بڑھیں گے اگلے موضوع کی جانب. جی سامعین, بات کریں گے ہم اس وقت بھارت کے اوچھے ہتھکنڈوں کے حوالے سے جو کہ وہ مقبوضہ کشمیر میں نہتے کشمیریوں پر, مظلوم کشمیریوں پر انسانیت سوز سلوک اور بربریت کا ایک جو سلسلہ ہے وہ جاری رکھے. میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو چیئرمین ہیں جموں اینڈ کشمیر لبریشن فرنٹ کے محمد یاسین ملک, انہوں نے سری نگر میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا اور اس خطاب کے دوران ان کا کہنا تھا کہ جو بھارت ہے وہ اس وقت انویسٹیگیٹنگ جو ایجنسیز انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ ہے اور نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی جو ہے اس کو ایک ٹول, ایک حرب, ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے جو تحریک آزادی ہے اس کو دبانے کے لیے.
جی بالکل, بلکہ ہر ہتھکنڈا, بلکہ یہ کہا جائے ہر طرح کا کالا قانون جو ہے اس کا نفاذ کر کے اس کو تحریک کو کچلنے کے لیے, اس کو ختم کرنے کے لیے ہر طریقہ آزما چکے ہیں, تو وہ کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہیں.
جی.
آیا یہ کہ اس کے لیے چاہے وہ جنگ لڑیں, چاہے اس کے لیے کتنا بھی خون خرابہ کیا جائے, نہتے کشمیریوں کو کس طرح بے درخ مارا جاتا رہا ہے اور جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں, تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. یاسین ملک صاحب کی جو اس وقت آواز ہے اور جس طرح انہوں نے یہ پیغام دیا ہے اور جو وہ کہہ رہے ہیں اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. جب 7.5 لاکھ قابض افواج کی موجودگی کی بات کی جاتی ہے کشمیر کی وادی کے اندر, مقبوضہ کشمیر کی بات جب ہم کرتے ہیں, تو اس میں آپ ہر طرح کا ظلم و ستم اور حربہ جو اپلائی کر سکتا ہے بھارت اس کو آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. میس گریوز کا کیا ابھی سلسلہ شروع نہیں ہے جس پہ لوگوں کی ڈسکشن ہو رہی ہے؟ پہلے تو وہ مانتے ہی نہیں تھے بھارت, نہ وہ ایکسس دیتے تھے کسی ہیومن رائٹ آرگنائزیشن کو وہاں تک پہنچنے کے لیے انٹرنیشنل, لیکن اب وہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ایک روایتی ہٹ دھرمی اور ایک سیاہ چہرہ جو کہ بھارت کا جو کہ جمہوریت کا دعوے دار ہے، بہت بڑی سیکولر اسٹیٹ کی بات کرتا ہے، لیکن اب اس کا جو ایک حال ہے وہ ہمیں ہوتا نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا تک اس کا ایک چہرہ نظر آ گیا ہے، اور اس کے بعد اس کے اور روپ، اس کے اور رنگ نظر آ رہے ہیں جو کہ اس کی اپنی کمیونٹیز کے لیے، وہاں پہ منیورٹیز کے لیے، اس کے علاوہ جو ان کی لوور کاسٹ کے لوگ ہیں ان کے ساتھ جو ان کے مظالم ہیں، ویسے ہیومن رائٹس وائلیشن کے اندر دیکھا جائے تو بھارت کا نام جو ہے بہت
سرفہرست ہی ہیں، اور اس کے بعد
خواتین کے حوالے سے آپ دیکھیں،
بالکل اخلاقیات کے حوالے سے، اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر جو ان کے اوچھے ہتھ کنڈے ہیں، جو مینجمنٹ ہے یعنی انتظامی امور ہیں، ان کے حوالے سے وہ کہیں پر بھی اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے جسٹیفائی نہیں
اس کا ایک سب سے بڑا میں آپ کو ایک ریزن اور دوں کہ جو اس وقت ان کا وزیر اعظم ہے وہ خود انٹرنیشنلی ڈکلیئرڈ ایک دہشت گرد ہے، اس کا نام اگر آپ لکھیں تو بچر آف گجرات کے نام سے آتا ہے،
کئی طرح کے نام ہے ان کے،
تنظیم سے، انتہا پسند تنظیم سے اس کا تعلق ہے۔
ایک وزیر اعظم کو اگر ایک سپر پاور جو ہے وہ اپنے ملک میں داخل کرنے سے روک دیتے
ہیں، پابندیاں لگی ہوئی
ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ ان کی حیثیت کیا ہوگی دنیا میں۔ بہرحال جی آپ کو بتاتے چلیں کہ بھارت کے جو سرکاری حقوق کمیشن ہے نے حکومت سے مقبوضہ کشمیر میں دریافت ہونے والی کم از کم 2080 بغیر نشان قبروں کی تحقیقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ بڑی تعداد میں لوگ ہیں جن کو حراست میں لیا جاتا ہے اور وہ غائب کر دیے جاتے ہیں حراست سے، ان قبروں کا تعلق ان سے جوڑا جا رہا ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا نہ ہو اور تحقیقات ہو پائیں کہ مقبوضہ کشمیر میں یہ قبریں کہاں سے آئی ہیں۔ جی سامعین، اب بین الاقوامی منظرنامے میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سعودی عرب کی۔ جب ہم سعودی عرب کا ذکر کرتے ہیں عاصم، تو پہلی چیز جو ذہن میں آتی ہے وہ آتی ہے ٹرانسپیرنسی، شفافیت، اور وہاں پر قوانین کی ایسی سختی کہ جن کے نتیجے میں کہیں کوئی جرم ہو جائے تو بڑی سخت ترین سزائیں جو ہیں وہ عمل میں لائی جاتی ہیں۔ ایسے ملک میں کرپشن کے سائے بڑھنے لگے ہیں، سعودی عرب میں کرپشن کے الزامات میں کئی سابق وزراء اور شہزادے جو ہیں ان سمیت درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ چونکہ یہ گرفتاریاں عمل میں لائی گئی ہیں، اب اس حوالے سے خاص طور پر جو شاہ سلمان ہیں ان کے کہنے پر یہ گرفتاریاں اس لیے عمل میں لائی گئی ہیں چونکہ ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اب شفافیت کے ساتھ تحقیقات ہوں گی تو معلوم ہوگا کہ کہاں کہاں جو ہے وہ کرپشن کی گئی ہے، لیکن اس طرح کے واقعات عمومی طور پر شاید کرپشن کے بڑھتے ہوئے سائے اور ان کی جو جڑیں مضبوط ہو رہی ہیں ہماری عام زندگی کے اندر اس کے حوالے سے بھی واضح ہوتی چلی جا رہی ہیں۔
بالکل عالیہ، دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بھی کہا تھا کہ مکمل طور پر کسی بھی ملک کا یہ دعویٰ کر دینا کہ اس کے قوانین کی عملداری میں اس ملک میں 100% کامیابی ہے، وہاں پہ نہیں ہوتا، ہیومن ایررز موجود ہیں، اور جہاں پہ ہم کسی بھی، میں صرف اسپیشلی سعودی عرب کی بات نہیں کروں گا، پوری دنیا میں اکراس دا بورڈ بات کی جائے، جہاں پہ بھی آپ کو 100% یہ کہا جاتا ہے کہ جی کرپشن نہیں ہے، تو میں اس سے اختلاف کروں گا، کیونکہ یہ ہیومن ایرر نہیں ہے، یہ ہیومن نیچر کے اندر بھی چیزیں آ جاتی ہیں
جی،
کہ آپ کے جو اپنے ذاتی فوائد ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ صرف کرپشن مالی فوائد میں نہیں ہوتی
جی،
اس کا اپنے پاورز کا غلط استعمال کرنا بھی ہوتا
جی
ہے
بالکل،
اس کے علاوہ آپ کسی کو اوبلائز کرنا بھی ہوتا ہے، اس کو بھی کرپشن کے زمرے میں لیا جی جاتا ہے، تو کرپشن لازمی نہیں ہے کہ اس میں آپ کا پیسے کا ہیر پھیر ہو، صرف اس کے بہت سارے پرائے ہیں
جی،
تو اس کو اس زمرے میں دیکھنا تو میرے خیال سے کوئی اس میں کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، دنیا کا کوئی بھی ملک ایسا ہو سکتا ہے
جی۔ صرف ہم اپڈیٹ کرتے چلیں آپ کو کہ اس وقت جن لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے اور جن کے حوالے سے انکوائری کی جا رہی ہے سعودی عرب میں، ان میں 11 شہزادے جو ہیں اور اس کے ساتھ 4 موجودہ منسٹرز بھی شامل ہیں، جبکہ کئی سابق وزراء کو بھی گرفتار کر کے انکوائری کی جا رہی ہے۔ اور اب ہم بات کریں گے صدر ٹرمپ کے ایشیا کے دورے کے حوالے سے، آپ کو بتاتے چلیں 11 روزہ دورہ ہے ان کا، جاپان پہنچے ہیں آج، اور عاصم خصوصی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جن مختلف ممالک کے سربراہان سے وہ ملاقاتیں کریں گے جن میں جنوبی کوریا بھی شامل ہے، مسئلہ جو پیش رہے گا ان کو جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ وہ
شمالی کوریا
کے جو مختلف تجربات ہیں اس وقت ان کے میزائل کے، ان کے حوالے سے عالمی برادری پر زور بڑھا سکیں کہ ان کو روکا جائے
جی۔ جاپان کے ساتھ ساتھ ویتنام، چائنا اور کوریا کی بات آپ نے کی ہے، لیکن یہ جو ٹرپ ہے اس کا مین فوکس، ایک تو آپ نے کہا بالکل صحیح کہا، شمالی کوریا کے حوالے سے جو اس کے جارحانہ عزائم ہیں اس کی طرف توجہ دلانا ہے، اور ایک کمپین ہے پوری جس کو لے کر چلیں گے۔ دوسرا، چائنا کو اس معاملے میں انوالو کرنا اور چائنا کی مدد لینا کہ کسی طرح شمالی کوریا کو اس بات پر کنونس کیا جائے کہ وہ اپنے جو ہتھیار ہیں یا ایٹمی ہتھیار ہیں یا جو کیمیائی ہتھیاروں کی بات کی جا رہی تھی، ہائیڈروجن بم کی بات کی جا رہی تھی، اس کو مزید آگے پروگرام کو نہ لے کے چلے بلکہ اس کے اوپر کچھ ایسا دباؤ ڈلوانے کی بات کریں گے جس سے چائنا کی مدد حاصل کر کے اس کو روکا جا سکے، تاکہ اس خطے میں جو اس نے کلیم کیا ہوا ہے کہ جی ہم یوں کر سکتے ہیں، ہم جنگ چھیڑ سکتے ہیں، ہم ایٹمی حملہ کر سکتے ہیں.
بالکل. اور دوسری طرف ہم یہ بھی بتائیں کہ جو امریکہ کے صدر ہیں وہ اس دورے میں جاپان کے جو اہم وزراء ہیں ان سے بھی ملاقات کریں گے، وزیر اعظم سے بھی ملاقات کریں گے، جبکہ جاپان کے شہنشاہ سے بھی ان کی خصوصی ملاقات جو ہے وہ ایکسپیکٹڈ ہے. اور امریکی صدر کے جو یہ دورہ ہے اس میں شمالی کوریا کی جانب سے جاپان کو لاحق خطرات سمیت شمالی کوریا کی جانب سے جو بیلسٹک میزائل کے تجربات ہیں اور ہائیڈروجن کا جو تجربہ بھی خصوصی طور پر کیا گیا ہے اس پر بھی بات چیت ہوگی. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جاپان اور امریکہ کے درمیان جو تجارتی اور سیاسی تعلقات ہیں ان میں بھی بہتری لانے کے حوالے سے بات چیت کی جائے گی. میں سمجھتی ہوں کہ امریکن جو پریزیڈنٹ ہیں وہ ایک صحیح سمت کی جانب گامزن. اب مجھے لگتا ہے کہ جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے میرا خیال ہے کہ دو چار ہی
دھمکیوں سے کام نہیں چلے گا.
بالکل، دو چار ہی ایسے موقع آئے ہیں کہ جن میں لگا ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو شاید اب سمجھ آنے لگی ہے کہ ان کو اپنی چاہے وہ لفاظی ہے یا پھر ان کی توپیں ہیں ان کا رخ حقیقتاً کس جانب رکھنا ہوگا.
بالکل صحیح.
جی سامعین کرام، یہ کچھ اہم موضوعات تھے جنہیں ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا، لیکن اس سے پہلے کہ ہم اپنے موضوعات کو مکمل کریں اگلے موضوع میں آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ چونکہ آئی سی سی ویمنز چیمپئن شپ جو ہے وہ جاری ہے، پاکستان آج اپنا تیسرا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا اور یہ میچ شارجہ میں کھیلا جائے گا. آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا جو اسٹینڈرڈ ٹائم ہے اس پر یہ 11 بجے یہ میچ آج شروع ہوگا. یہ کچھ اہم خبریں ہم نے آپ کو ملک کے طول و عرصے دی. ہم نے کوشش کی کہ آپ کو آگاہ کر سکیں کہ پورے ویک میں جو کچھ اہم معاملات رہے خصوصی طور پر پاکستان کے اندرونی سطح پر اور پھر پاکستان کی بیرونی سطح پر جو تعلقات ہیں اور عالمی سطح پر جو اس وقت ایک منظر نامے میں تبدیلی ہو رہی ہے اسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. اب ہم بات کرتے ہیں پاکستان کے اندر اس وقت جو سموگ کی کیفیت ہے اور اس کے نتیجے میں جو مختلف علاقے ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. اس پر میں آپ کو اس لیے اپڈیٹ کر دینا چاہتی ہوں کہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں، کیونکہ ویکینڈز پر عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ فرائیڈے کو لوگ ٹریول کرتے ہیں اور اپنے اپنے جو نواحی علاقے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مرکزی شہروں کا رخ کرتے ہیں اتوار کی شام سے یا پھر اتوار کی صبح سے یا دوپہر سے. تو اگر آج کے دن میں آپ ٹریول کرنے والے ہیں تو آپ کو ضرور بتاتے چلیں کہ لودرا، شیخوپورہ، چیچا وطنی، یہاں پر جو حد نگاہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو گیا. چیچا وطنی میں حد نگاہ 10 میٹر بتایا جا رہا ہے جبکہ بھاول نگر میں حد نگاہ جو ہے وہ 0 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا ہے اور 0 میٹر جو ہے وہ ہو گیا ہے جی. اور اگر ہم بات کرتے چلیں ٹریفک کے حوالے سے تو اس کی روانی بہت متاثر ہوئی ہے، خاص طور پر موٹر ویز پر. جو موٹر وے حکام ہے انہوں نے کہا کہ فاگ لائٹس اپنی ضرور آن رکھیے. ایک اور بہت اہم بات ہے عاصم کہ لوگ جو ہیں وہ اپنی اتنی ہائی بیم پہ لائٹس رکھتے ہیں کہ اکثر و بیشتر جو ٹریول کرنے والے لوگ ہیں ان کو بہت مشکلات پیش آتی ہیں. تو ہم یہ ضرور کہنا چاہیں گے کہ جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں وہ خصوصی طور پر اس بات کا اہتمام رکھیں کہ انہوں نے اپنی فاگ لائٹس آن رکھی ہیں اور کوشش کریں کہ بہت ہائی بیم لائٹس کے ساتھ نہ چلیں، کیونکہ سامنے آنے والے ڈرائیور کو جب وہ لائٹس فیس کرنی پڑتی ہیں آئی ایم شیور یہ جو لوگ ڈرائیو کرتے ہیں ان کو بہت آسانی سے یہ بات سمجھ آتی ہے.
وہ نارمل ہوتا ہے کہ وہ نارمل حالات میں تو جو ہائی بیم ہوتی ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہے کہ سامنے سے اپوزٹ ڈائریکشن سے آنے والی گاڑی جو ہے ڈرائیور جو ہے اس کے جو ویژن ہے وہ ڈسٹرب ہوتا ہے، لیکن جو اسموگ یا فاگ ہوتی ہے اس میں ایکسپٹ جو فاگ لائٹس ہوتی ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی نارمل لائٹس ہوتی ہیں وہ کام ہی نہیں کرتی، مطلب ان کی پینیٹریشن جو ہوتی ہے وہ بالکل ہی نہ ہونے کے برابر ہوتی
جی
ہے
بالکل.
وہ اس کے اندر سے کراس نہیں کر پاتی.
جی بالکل، ہم اپنے سامعین کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ کئی پروازیں بھی جو ہیں وہ منسوخ کی گئی ہیں تو آپ کو چیک کرنا ہوگا کہیں آپ کی پرواز آج منسوخ تو نہیں ہوئی، جبکہ قومی شاہراہوں کے جو کچھ مقامات ہیں وہاں پر حد نگاہ 0 ہو گئی ہے، آپ کو وہ بھی چیک کرنا ہوگا. اور جو دھوئیں اور دھند کے بادل ہیں گرد و غبار کے مرکب سے چونکہ بننے والی اسموگ ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ آئے دن گہری ہوتی جا رہی ہے، اس کو آپ کو خصوصی طور پر اپنا جو ہے وہ خیال رکھنا ہوگا. چیچا وطنی جو ہے وہ حد نگاہ 0 سے 150 میٹر ہے. میاں چنو سے خانے وال اگر آپ جاتے ہیں تو اس میں بھی حد نگاہ 0 سے 50 میٹر تک رہ گئی ہے.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 649 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر. ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
Now you can download Radio Pakistan's app, Radio Pakistan Official from Google Play on your Android cell phone to listen to live news, analysis and your favorite programs and music. Download now and keep listening Radio Pakistan, the voice of the nation.
سامعین کرام، ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے آپ کے اپنے ہی پروگرام صبح خیر پاکستان میں، جو کہ آپ سماعت کر رہے ہیں ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئر چینل سے. آپ کا ساتھ نبھا رہی ہوں میں، آپ کی میزبان عالیہ کیسر. میرے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں اس وقت سید عاصم رضا، اور ہم آف دی ایئر بھی یہ بات کر رہے تھے کہ دنیا میں کتنے دلچسپ اور عجیب اور حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں جنہیں کبھی کبھار انسانی عقل ماننے سے انکاری ہو جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار یہ بھی ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں حیرت اور شش و پنچ میں مبتلا کر دیتی ہیں. اینڈ آئی ایم شیور ٹیکنالوجی جس طریقے سے عاصم ترقی کر رہی ہے، اور جس طریقے سے ہر آئے دن ایک نئی چیز جو ہے وہ متعارف کروائی جاتی ہے، وہ یقیناً اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انسانی عقل کتنی کمپلیکیٹڈ چیزوں کے ساتھ ڈیل کر رہی ہے، اور دماغ جو ہے وہ کتنا زیادہ مزید کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے. ہم آج کیا اہم جو دلچسپ معلومات ہیں وہ شیئر کریں اپنے؟
جی، بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، اور انسانی دماغ کی وسعت کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. تو جہاں پہ وہ آسمانوں کو اور فضاؤں کو تسخیر کرنے کی بات کرتا ہے، تو وہاں سمندر کی گہرائیوں تک پہنچنے کی بات کی جاتی ہے. لیکن انسانی ذہن کی وسعت پہ پابندی کوئی بھی نہیں لگا سکا آج تک، اور نہ ہی اس کی کوئی لمٹ تصور کی گئی ہے. اب ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کا منہ بولتا ثبوت نظر آتا ہے. جرمنی میں دنیا کی بلند ترین تھری بلیڈز ونڈ ٹربائن جو ہے وہ تیار کی گئی ہے، دنیا کی بلند ترین. اب ونڈ ٹربائن جو ہوتا ہے، جس کو ہم دوسرے الفاظ میں وہ نہیں کہتے، آپ دیکھتے ہوں گے پنکھوں کے پنچکی جسے ہم عرف عام میں بچپن سے سمجھتے ہیں، لیکن یہ باقاعدہ پروپائلر بیسڈ آپ کے ٹربائنز ہوتے ہیں جو ونڈ ٹیکنالوجی کے لیے استعمال کی جاتی ہے. ٹربائن کی زمین سے بلندی 178 میٹر ہے، اور ابتدائی منصوبے کے تحت ایسی چار ونڈ ٹربائن ایک فارم میں تیار کی جا رہی ہیں، وہاں پہ اس کو لگایا جائے گا. میونک میں جرمنی میں دنیا کی بلند ترین ہوائی ونڈ ٹربائن کا افتتاح کر دیا گیا ہے، جسے جرمنی کی کمپنی میکس ووگل نے تیار کیا ہے. تین بلیڈوں والی اس ٹربائن کی زمین سے بلندی 178 میٹر 584 فٹ، اور اگر فرض سے اس پنکھڑی کے کنارے تک کو ناپا جائے تو یہ بلندی 264 میٹر ہے، جو کہ 866 فٹ کے لگ بھگ ہے. اور یہ ٹربائن اگر دیکھا جائے تو گیلڈروف کے علاقے میں لگائی گئی ہیں. ابتدائی منصوبے کے تحت ایسے چار ونڈ ٹربائن کا ایک فارم تیار کیا جا رہا ہے. تمام ٹربائن 3.4 میگا واٹ جی اے جنریٹر لگائے جائیں گے. اس ٹربائن کی خاص بات ہے کہ اس میں واٹر بیٹری ہے، جو پنکھڑیوں کو اس وقت زیر گردش رکھتی ہے جب پنکھڑیوں کا گھماؤ سست ہو جاتا ہے یا وہ مکمل طور پر تھم جاتی ہیں. اکثر تیز ہواؤں کی وجہ سے ٹربائن کو روکنا بھی پڑ جاتا ہے. ٹربائن کی بنیادیں کچھ اس طرح سے بنائی گئی ہیں کہ وہ جمع شدہ پانی کو آگے پمپ کرتی ہیں، جس سے آبی توانائی ہائیڈرو پاور بھی پیدا ہوتا ہے، اور یہ پانی نیچے وادی تک سے یہاں تک لایا جاتا ہے. اس طرح روایتی ٹربائن کے مقابلے میں سالانہ 1% سے زیادہ توانائی پیدا ہوتی ہے. اس طرح یہ ونڈ ٹربائن ان جگہوں پر بھی بہترین کام کرتی ہے جہاں ہوا کی رفتار بہت سست ہے. واٹر بیٹری ٹربائن کے تہ خانے میں موجود جو ہائیڈرو پاور اسٹیشن سے منسلک ہیں، یہ بیٹریاں اضافی توانائی بھی اپنے اندر جمع رکھتی ہیں. اس طرح صرف 30 سیکنڈ میں یہ نظام اسٹوریج سے پروڈکشن اختیار کرتا ہے. 30 سیکنڈ میں اسٹوریج سے پروڈکشن، یہ دو پروسیس ہیں جو کہ وہ اختیار کر لیتا ہے. اگلے سال کی ابتدا میں یہ ٹربائن بجلی کی پیداوار شروع کر کے اسے تجارتی پیمانے پر فروخت کر سکیں گے. نارملی یہ کہا جاتا ہے عالیہ کہ جو ونڈ ٹربائن یا ونڈ ٹیکنالوجی ہے، اس کے حوالے سے جو ہم بات کرتے ہیں، یہ اسپیس ٹیکنالوجی جتنی مہنگی ہے. اس کے جو ٹربائنز ہیں، اس کے جو پروپائلرز ہوتے ہیں، یہ بہت ایکسپینسو مٹیریل سے بنتے ہیں، یہ بہت کاسٹلی ہے۔ لیکن اب دنیا میں یہ چیزیں عام ہوتی جا رہی ہیں، بلکہ ہمارا اگر پاکستان کے حوالے سے بات کی جاتی ہے تو ہمارا جو کوسٹل ایریا ہے جہاں پہ ہوا کی وافر مقدار اور خاص طور پہ گوادر سے لے کر اپنا جتنا ساحلی پٹی کی بات کی جاتی ہے، وہاں پہ اگر ونڈ ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں تو اسیسمنٹ یہ کی گئی ہے کہ تقریباً 1,00,000 میگا واٹ بجلی پیدا کی جا سکتی ہے۔
میرا خیال ہے کہ یہ ہمارے وسائل جو ہیں ان کا استعمال کرنا، خصوصی طور پہ قدرتی وسائل کا استعمال کر کے چیزوں کو ٹیکنالوجی کی مدد سے مزید بہتر بنانا۔
دوسرا، میں آپ کو جو مختلف سورسز ہیں، جو ہم مہنگی ترین بجلی کی بات کرتے ہیں، جو انٹرنیشنلی اس کے اوپر گیجنگ کی گئی ہے، جو اس کے اوپر میپنگ کی گئی ہے، یا جو ادارے ہیں یا جو اس فند کے مطلب تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اس فیلڈ سے خاص طور پر، ایک تو یہ آپ کو کوسٹل ایریا کا میں بتا رہا ہوں، دوسرا آپ کا جو سکردو سے لے کر ڈاؤن ریور کی طرف ہم جاتے ہیں نا، ایک اپ سٹریم ہے، ایک ڈاؤن سٹریم کی طرف ہم آتے ہیں، اس کے اندر دریا کے جو بہاؤ ہے اس کے اندر سے بجلی پیدا کرنے کی جو کیپیسٹی ہے، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1,50,000 میگا واٹ بجلی آن دا فلو آف دا ریور، جو ٹربائنز لگ کے ہر 1 کلومیٹر یا 4 کلومیٹر کا گیپ دے کے آپ اس کو بنا سکتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس سولر جو انوائرمنٹ ہے پاکستان کا، ماشاء اللہ تعالیٰ نے شمس توانائی کے حوالے سے جو ایک موضوع ترین ممالک میں، کیونکہ چاروں موسم ادھر پائے جاتے ہیں، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، اس میں بھی تقریباً اتنی ہی اسیسمنٹ کی جاتی ہے۔ تو پاکستان کے پاس اللہ کا شکر ہے کہ اتنے وسائل اور اتنے چیزیں موجود ہیں کہ اگر ہم چاہیں،
کوئی شبہ نہیں عاصم کے بہت ہی خود کفیل ملک ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم واقعی اپنے وسائل کا بہترین استعمال کریں تو ہم اپنے مسائل کا بہترین حل تلاش کریں۔
ہمارا جو تھرکول کا لگنائٹ فارم آف کول موجود ہے، جو کہ دنیا کا سب سے ریئر کول ہوتا ہے، اور بہت زیادہ ریفارمڈ ہوتا ہے، جو کہ ایک پاؤڈر فارم میں ہوتا ہے، لگنائٹ اس کو کہا جاتا ہے، وہ 53 ٹریلین ڈالر کا ذخیرہ ہے۔
ماشاءاللہ، مطلب پاکستان واقعی، لیکن ایک خوشائن بات یہ کہ ہماری حکومت جو ہے وہ اپنے وسائل سے، چاہے وہ کول پاور پلانٹس ہیں، چاہے وہ دوسرے پاور پلانٹس ہیں، جیسے ہم نے کہا کہ شمسی توانائی کا بھرپور استعمال کیا جا رہا ہے، تو ہم اپنے وسائل کا بہترین استعمال کرتے ہوئے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کر سکیں۔ تو اس سے جڑی ہوئی دلچسپ والی بات بھی ہم آپ تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ضرورت مند لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ اگر دل میں ہو تو ہر کوئی چھوٹے بڑے کار خیر اور امدادی اور فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جنوبی کوریا کا جو دارالحکومت ہے سیول، اس میں ایک ایسا نظارہ دیکھنے کو ملا جب امدادی مقاصد کے تحت منعقد کیے جانے والے سالانہ ایونٹ میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے 2,500 سے زائد لوگ پہنچے، اور سیول کی ایک نجی کمپنی کے تحت 70ویں سالانہ امدادی پروگرام کا انعقاد کیا گیا، جس میں مستحقین اور جو ضرورت مند گھرانے ہیں ان کے لیے بڑی مقدار میں سبزی کی ایک ڈش تیار کی گئی، جس میں بند گوبھی، گاجر اور پیاز کی مدد سے تقریباً 60 ٹن سبزی تیار کی گئی، جو بعد ازاں ملک بھر میں موجود کئی ہزار ضرورت مند خانداروں میں تقسیم کی گئی۔ میں سمجھتی ہوں یہ بہت خوبصورت بات ہے عاصم، کہ اگر آپ اپنے ملک میں جو آپ کے جو طول و عرض میں بسنے والے لوگ ہیں، اگر آپ ان کے لیے سوچیں جو ضرورت مند ہیں، جو مستحق ہیں، جن تک خوراک اس طریقے سے نہیں پہنچ پاتی، اور اس کے لیے ہم کیا ذرائع تلاش کر سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ہمیں لگتا ہے کہ ہم بہت چھوٹے پڑ جائیں گے، ہمارے پاس پیسے بہت کم ہو جائیں گے، ہم ایک گھرانے کی مدد کر سکتے ہیں، پر یہ طریقہ کار آئی تھنک یہ سب سے بیسٹ طریقہ ہے کہ ہم سب مل کر ایک بڑی جگہ پر ایک بڑے کھانے کا جو اہتمام ہے دعوت کا وہ کریں، چاہے اس میں ہم لوگوں کو بلائیں یا پھر ہم لوگوں کے گھر تک اس کھانے کو پہنچا دیں، یہ ایک بہت خوبصورت بات ہے۔ یہاں پر سامعین کرام، ہم مزید دلچسپ اور معلومات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، انٹرسٹنگ بہت سی ایسی خبریں ہیں جو آپ لوگوں تک لانی بہت ضروری ہے، جیسے کہ برازیل میں زومبیز جو ہیں وہ سڑکوں پر نکلے، ان کا راج رہا اور یہ زومبیز کس طرح کے تھے، اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک برطانوی شخص کی خبر سامنے آئی ہے جن کے ذہن میں مسلسل قومی ترانہ بجتا ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن ایک مختصر وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے، سنتے رہیے سب بخیر پاکستان۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے، بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر، ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر، کراچی سے 639 کلو ہرٹز، لاہور سے 1332 کلو ہرٹز، پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
Now you can download Radio Pakistan's app.
جی سامعین، آپ کو ایک مختصر سے وقفے کے بعد ہم نے خوش آمدید کہا ہے اور آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم بات کریں کچھ دلچسپ اور عجیب معلومات کے حوالے سے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ نیا فون خریدنے کے لیے سب لوگ ہی بہت زیادہ بیتاب دکھائی دیتے ہیں۔ ایسا ہی ایک نوجوان جو کہ اپنا نیا آئی فون خریدنے کے لیے کئی سٹورز پر اگر آپ دیکھیں تو لمبی لمبی قطاریں آپ کو دکھائی دیتی ہیں، لیکن ایک ایسا بھی نوجوان تھا جو کہ گھوڑے پر سوار ہو کر خوب دھوم دھام سے باراتیوں کے ساتھ نیا فون لینے کے لیے پہنچا، اور اس موقع پر جو لوگ تھے وہ ان کے ساتھ موجود تھے، انہوں نے ہاتھوں میں بینرز بھی اٹھا رکھے تھے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ وہ ان سے زیادہ خوش دکھائی دے رہے تھے۔ بالکل ایسے لگ رہا تھا کہ بارات آئی ہے جو دلہن کو لینے کے لیے، لیکن ایکچولی یہ نوجوان ایک نیا فون خریدنے کے لیے پہنچا تھا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ برازیل میں سالانہ اسٹریٹ پریڈ پر زومبیز نے رونق لگا دی، خوفناک روپ دھارے، خون کے پیاسے ہر طرف گلیوں میں پھرتے نظر آئے۔ رپورٹ جو سامنے آئی اس کے مطابق برازیل میں سالانہ کھیل تماشا جو ہے اس کا ایک عمومی طور پر ایک دن منایا جاتا ہے، اور اس دن پر یہ زومبیز سڑکوں پر نکل آئے۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ انہوں نے مختلف، جیسے عمومی طور پر فلموں میں دیکھا جاتا ہے، وہ روپ دھارے ہوئے تھے، اور سالانہ پریڈ میں مزید ایک ہفتے تک کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس حوالے سے جو زومبیز کی تصاویر ہیں اور ویڈیو آج کل سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہو رہی ہیں، جنہیں اب تک لاکھوں لوگ دیکھ چکے ہیں، اور اگر باقاعدہ طور پر آپ کی نگاہ سے یہ گزرا ہے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ زومبیز کا روپ دھارے ہوئے یہ لوگ، یعنی خوفناک مردوں کی شکل کے یہ لوگ جو ہیں روپ دھار کے میک اپ کر کے یہ بہت ہنستے کھیلتے سڑکوں پر دکھائی دیتے ہیں۔ باقاعدہ طور پر وہ ایکٹنگ کی جاتی ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے، لیکن چونکہ سڑکوں پر تمام کے تمام افراد ہی زومبیز ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ڈرنے والوں کی تعداد کم ہوتی ہے، خوفناک چہرے آپ کو زیادہ دکھائی دیتے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شہد کی مکھی کے، معذرت خواہ ہیں، شہد کی مکھی کے کاٹنے کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو شاید سب کو ہی ڈر لگتا ہے اس سے، لیکن اگر بات کی جائے شہد کی مکھیوں کے چھتے کی تو کافی لوگ اس کو دیکھ کر خوف زدہ ہو جاتے ہیں، اس کے پاس سے نہیں گزرتے، کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ شاید یہ جو بی ہائیوز ہیں ان میں سے شہد کی مکھیاں نکل کر آپ کو کاٹ لیں گی، اور پھر اس کاٹے کا علاج نہیں ہو پاتا، اور اکثر و بیشتر جو چہرہ وہ خاصا بگڑ بھی جاتا ہے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں ایسے ہی کچھ مناظر دیکھنے کو ملے۔ ایک موٹر سائیکل پر ہزاروں شہد کی مکھیوں نے ڈیرا جما لیا، اور موٹر سائیکل پر 5,000 سے زائد شہد کی مکھیوں کے جھنڈ کو دیکھ کر جہاں کچھ راہگیر خوف میں مبتلا ہوئے، وہیں کچھ ان مناظر کو کیمرے کی آنکھ میں قید بھی کرتے رہے۔ تاہم کچھ دیر بعد ریسکیو اہلکار آئے اور شہد کی مکھیاں پکڑنے والی خواتین بھی ان کے ساتھ آئیں، اور اس کے بعد ان موٹر سائیکلز کو جو ہے وہ شہد کی مکھیوں سے آزاد کرا لیا گیا، لیکن کچھ لوگوں کے لیے انتہائی حیرت انگیز بات رہی۔ اور ایک خبر سامنے آئی ہے جس کے مطابق ایک برطانوی شخص جو ہے وہ عجیب و غریب دماغی کیفیت کا شکار ہے جس میں قومی ترانہ لگاتار ان کے ذہن میں گونجتا رہتا ہے. وہ کسی بھی طرح صورتحال سے جان نہیں چھڑا سکتے. برطانیہ کے 87 سالہ شہری روون گولڈ سپنگ کے دماغ میں مسلسل جو ملک کا ان کے قومی ترانہ ہے وہ بجتا رہتا ہے اور یہ مسئلہ دن بدن شدت اختیار کیا جا رہا ہے. کہا یہ جا رہا ہے کہ طب کی زبان میں اس کیفیت کو میوزیکل ایئر سنڈروم کہا جاتا ہے یعنی MES. اور روون گولڈ سپنگ کا کہنا ہے کہ کیفیت 3 سے 4 ماہ قبل پیدا ہوئی ہے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہفتے میں تقریباً 1700 مرتبہ وہ قومی ترانہ سنتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی آواز اتنی اونچی ہو جاتی ہے کہ وہ بے حال ہو جاتے ہیں. اس کیفیت کا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے اور اس سے بچنے کے لیے وہ کان میں آلہ لگا کر ٹی وی کی آواز کھول دیتے ہیں جس سے ان کی دماغی آواز کم ہو جاتی ہے. عمومی طور پر سائنس میں اس کو جو میوزیکل ایئر سنڈروم کہا جاتا ہے لیکن چونکہ بہت کم لوگ اس سے واقف ہیں یہی وجہ ہے کہ عام طور پر وہ اس کا علاج نہیں تلاش کر پاتے یا کئی ممالک میں اس کو جنوں بھوتوں کے سائے سے بھی منسوب کیا جاتا ہے.
جی ہم اس کو یوں بھی کہتے ہیں جی اگلے کے کان بجنے شروع ہو گئے.
ہاں ٹھیک
ہے کان بج رہے ہیں تمہارے تو وہ
کان بجتے بھی ہیں عمومی طور پر
نارملی ایسا ہوتا ہے. اچھا میں آپ کو سائنٹیفکلی اس کی توجیہ میں آپ کو اس طرح بتاتا ہوں کہ جو آپ کی وائس ریزز ہوتی ہیں یا آپ کی فریکوینسیز ہوتی ہیں وہ ختم نہیں ہوتی. یہ ایک ریڈیو براڈ کاسٹنگ کے حوالے سے بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ آج سے کافی عرصہ پہلے تقریباً کوئی 50 سال پہلے کی بات ہے کہ جو امریکہ میں ہی ایک لیبارٹری کے اندر ان کو جو کچھ فریکوینسیز ملی تھیں کچھ ایسی آوازیں ان کو محسوس ہوئیں اور انہوں نے اس کو ریکارڈ کیا اس سے یہ اندازہ ہوا کہ وہ آوازیں کس کی تھیں کہاں کی تھیں کون سی ٹرانسمیشن ایسی تھی جو چل رہی تھی. اس وقت جب پتا کیا گیا تو وہاں پہ ایسی کوئی ٹرانسمیشن نہیں چل رہی تھی کہ جس کی براڈ کاسٹنگ کسی بھی دنیا میں نہیں ایسی ہو رہی تھی. تو وہ پتا یہ چلا کہ وہ جو ٹیکنالوجی تھی وہ یا وہ جو آوازیں تھیں وہ اس سے بھی بہت عرصہ پہلے کوئی ایسی چیز ہوئی تھی یا ٹرانسمیشن ہوئی تھی یا آوازیں اس چیز کی تھیں جو کہ ہوا میں موجود تھیں جن کو دوبارہ ریکارڈ کر کے انٹرسپٹ کر لیا گیا. فریکوینسیز موجود ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو سماعت ہے بصارت ہے یا جو ہماری آواز خمسہ کی بات کی جاتی ہے ان کی فریکوینسی ایڈجسٹڈ کی ہوئی ہے ٹیونڈ ہے. ہم ایک لمٹ سے زیادہ نہ سنتے ہیں نہ اس سے زیادہ کم دیکھتے ہیں اور نہ اس سے کم سنتے ہیں اور نہ اس سے کم دیکھ سکتے ہیں. لیکن کچھ لوگوں کے اندر
یہ صلاحیت
اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے کہ ان کی جو حصے سماعت ہوتی ہے اس کی فریکوینسی کچھ زیادہ ہوتی ہے کہ وہ کچھ زیادہ کیونکہ اگر ہم بہت زیادہ فریکوینسی بڑھا دیں تو کائنات کے اندر اتنے دھماکے جو ہو رہے ہوتے ہیں جو اتنی تغیرات ہو رہی ہوتی ہیں جس طرح سورج کے اندر جو گیسز کے جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہوتی ہیں تو اگر ان کی آوازیں آنا شروع ہوئیں تو شاید ہمارا دماغ ان کو برداشت نہ کر سکے انسانی قوت سماعت اس کو برداشت نہ کر سکے اور اسی طرح بہت کم آوازوں مطلب فریکوینسی سے نیچے ہماری جو بنائی ہوئی ہے اس کے اندر بھی اتنی آوازیں ہوتی ہیں کہ اگر ہم ان کو سننا شروع کر دیں تو ہمیں شاید اس کو بھی سن کے نیند نہ آئے اور ہم پریشان ہو جائیں اور مقبوط الحواس سے ہوتنا شروع ہو جائیں. تو وہ کچھ لوگوں کی جو فریکوینسی آرڈر ہوتا ہے وہ اگر ڈسٹرب ہو تو ان کو کچھ ایسی چیزیں محسوس ہو رہی ہوتی ہیں جن کو ہم اکثر بزرگ اکثر کہتے تھے نا جی کان بجنا شروع ہو گئے اس کے تمہارے کان تو نہیں بجتے تو وہ چیزیں اس زمرے میں آتی ہیں. اچھا مزے کی بات یہ آتی ہے کہ اس کا ہم کسی کی قوت سماعت کم ہو جاتی ہے تو ہم اس کا ہیئرنگ ایڈ آلہ نصب کر دیتے ہیں اب ہم بہت زیادہ لاؤڈ میوزک جب سنتے ہیں تو اکثر ہمیں منع کیا جاتا ہے کہ خاص حد سے زیادہ اونچی آواز کر کے نہ سنیں کیونکہ ہمارے جو ایئر ڈرمز ہوتے ہیں کان کے پردے ہوتے ہیں اس کے اندر وہ اس کو متاثر کرتا ہے سائنس یا میڈیکل اس کے سائنس کے حوالے سے بات کی جائے. لیکن آج کل کچھ ہمیں ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ ایسی ٹیکنالوجی آ گئی ہے جیسے ایئر فونز ہیں ہیڈ فونز ہیں آپ کی ہیئرنگ ایڈز ہیں وہ براہ راست آپ کے کان کے اندر آپ کی اس جو نیچرل پروسیس سے زیادہ اس کے اندر فریکوینسی دے رہے ہوتے ہیں اس سے بھی بہت ساری چیزیں ہماری فریکوینسیز جو ہیں وہ متاثر ہوتی ہیں اور ان کے استعمال کے بعد بھی اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پرابلمز محسوس ہوتی ہیں.
جی یہ بہت تفصیلاً آپ نے اس حوالے سے بات کی ہے. چونکہ ہم بات کر رہے ہیں کہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کس طریقے سے مزید ترقی کریے تو بتائیں کہ روسی ماہرین نے حیرت انگیز خصوصیات کا حامل ایک ایسا بوم پروف لباس تیار کر لیا ہے جو صرف نہ صرف گولیوں کا بآسانی مقابلہ کر سکتا ہے بلکہ اپنے پہننے والے کو بوم کا جو شدید دھماکہ ہے اس سے بھی محفوظ رکھ سکتا ہے. اور جس طریقے سے ہمیں اس وقت مشکل حالات کا سامنا ہے، دہشت گردی کا سامنا، میں سمجھتی ہوں کہ لباس جو ہے وہ بہت زیادہ مددگار ثابت ہو سکتا ہے. جو روسی خبر نسا ادارہ ہے ان کے مطابق یہ جو لباس ہے اس میں، اس سوٹ میں موجود 5 اقسام کے نظاموں کو آپس میں مربوط کیا گیا ہے جو مختلف امور کی انجام دہی کے لیے 59 آلات پر مشتمل ہے، اور ان کی بدولت اس لباس کو پہننے والا شخص نہ صرف اپنا تحفظ بہتر بنا سکے گا بلکہ وہ جدید مواصلاتی رابطوں اور ارد گرد کے ماحول پر بھی بہتر انداز میں نظر رکھنے کے قابل ہو جائے گا. اس کو رنگ کامبیٹ کٹ کے نام سے تیار کیا گیا ہے، اور یہ حیرت انگیز لباس مستقبل کے فوجی دستوں کو خصوصی لباس کے طور پر بھی دیا جا سکتا ہے، جبکہ اس کے تازہ ڈیزائن میں جدید ترین اور انتہائی سخت جان جو ہے وہ گھڑی کا اضافہ بھی کیا گیا ہے، جس کے بارے میں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ ایٹمی دھماکے میں محفوظ رہے گی. تاہم ایسی کوئی بات باقی لباس کے لیے نہیں کہی گئی ہے، یعنی اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہے، خدا نخواستہ حادثہ پیش آتا ہے جس کے لیے اس لباس کو تیار کیا گیا ہے اس دھماکے میں، تو باقی چیزیں تو شاید یہ لباس بھی اس سے متاثر ہو جائے، لیکن اس کے اندر جو گھڑی نصب کی گئی ہے شاید وہ متاثر نہیں ہوگی. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ رین کامبیٹ کٹ جو ہے وہ ہر طرح کے موسم میں کارآمد ہوگی، اور دن میں 24 گھنٹے استعمال کیے جانے کے بھی یہ قابل ہے. یہی وجہ ہے کہ اس لباس کے حوالے سے جو دلچسپی ہے لوگوں میں وہ بہت ہی زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. یہاں پر آپ کے ساتھ ہم ایک اور بھی خبر جو ہے وہ شیئر کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ کئی لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نوشی کی لت میں مبتلا ہوتے ہیں، اور ان کو اس سے دور کرنے کے لیے کئی طرح کے اقدامات لیے جاتے ہیں، لیکن جاپان میں کمپنی ایسی ہے عاصم جو انہوں نے جو سگریٹ نوشی ہے نہ کرنے والے ملازمین کو اضافی چھٹیاں دینے کا اعلان کر دیا. میرا خیال ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی کٹس موجود ہیں جن کے ذریعے سے سگریٹ نوشی چھڑوانے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے سب سے انٹرسٹنگ چیز ہے کہ آپ کو اضافی چھٹیاں ملیں اگر آپ سگریٹ نوشی چھوڑنا چاہتے ہیں. تو
اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہوتی ہے علیہ، اس میں جو آپ کی قوت مدافعت ہے اور ول پاور جو ہے، یہ دو چیزیں کاؤنٹ ہوتی ہیں. بہت سارے طریقے، بہت ساری میڈیسنز، بہت سارے حربے استعمال ہو چکے ہیں. یہ ایک ذہنی کیفیت بھی ہوتی ہے اور ایک آپ کا جو آپ کی ول پاور ہے اس سے بھی منسلک چیز ہوتی ہے. چھوڑنے والوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ ایک دم سے بھی چھوڑ دیتے ہیں اور انہوں نے زندگی میں چھوڑی بھی ہیں، لیکن نہ چھوڑنے والے جو ان کو کچھ بھی بہانہ جو بھی
کئی لوگ ہیں وہ مسلسل بار بار بریک لیتے ہیں،
چھوڑ بھی دیتے ہیں پھر واپس بھی آ جاتے ہیں. تو یہ ایک ذہنی کیفیت میں بھی بات آ جاتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ آپ کی اپنی، جب تک آپ نے زندگی میں خود کوئی فیصلہ نہ کیا ہو یا نہ کرنا چاہیں، تب تک آپ مینٹلی کنوینس، جب تک آپ نہ کر لیں کسی کو، تب تک اس کے اوپر بات نہیں کی جاتی. چھٹیاں ہاں ایک لالچ ضرور ہے، ایک انسینٹیو ہے، ایک باؤنڈری کے طور پہ آپ ضرور اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن اس کو ایز ٹوٹالٹی اگر بات کی جائے تو میرا خیال ہے کہ بظاہر آپ اس کو گیج نہیں کر سکتے کہ چھوڑ دی ہے اس نے کہ نہیں چھوڑ دی. ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پہ آپ کو نظر آئے کہ وہ چھوڑ چکا ہے، وہ اس کو اویل کر لے، کچھ عرصے بات کہ جی میں نہیں لیتا چھٹی، میں نے دوبارہ شروع کر دی.
اچھا اس طرح کے واقعات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جہاں پر ہم بہت سی اور کوششیں کرتے ہیں ان میں یہ ایک مددگار لالچ ہو سکتی ہے. جیسے آپ نے کہا کہ ملازمین جو خصوصی طور پہ بار بار سگریٹ نوشی کے لیے وقفہ لیتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی ہوتا ہے کہ کئی ایسے افراد ہیں جن کو کافی ناگوار گزرتا ہے کہ یہ اس قسم کے جو عمل ہیں وہ کیے جا رہے ہیں آفیسز کے اندر، خاص طور پہ دفتری اوقات میں. تو اب جاپان میں ایک کمپنی ہے جو یہ کوشش کر رہی ہے کہ وہ ایکسٹرا چھٹیاں دے کر کم سے کم یہ ممکن بنا سکے کہ لوگ جو ہیں وہ سگریٹ نوشی نہ کریں دفتری اوقات میں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو میک شور کریں کہ وہ سگریٹ چھوڑنے میں جو ہے یہ لالچ ان کے لیے خاصی مددگار ثابت ہو سکے. جی سامن، اور یہاں پر ہم آپ کے ساتھ ایک ایسی خبر شامل کرنے جا رہے ہیں بہت کوئکلی، کیونکہ ہم نے ٹھیک 9:30 بجے آپ کو لے کر چلنا ہے اہم خبروں کے خلاصے کی جانب. تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ایک ویڈیو جو ہے وہ آج کل بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے، اور وہ ایک چھوٹے سے بکرے کی ویڈیو ہے جو کہ اپنے مالک کو بچانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں پر مالک جو ہے وہ بھرپور ایکٹنگ میں دکھائی دے رہے ہیں، اور انہوں نے بکرے کو یہ یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ میں خطرے میں ہوں، اور اس کو بچانے کے لیے وہ بکرا کبھی ان کے ہاتھ میں جو ہے وہ اپنے ہاتھ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کبھی ان کو کھینچ کے اوپر لانے کی کوشش کر رہا ہے اس ایکٹنگ میں. اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ اب مالک جو ہے وہ سیف ہو گئے ہیں، تو وہ بڑی محبت سے ان کے ساتھ اپنے پیار کا جو ہے وہ اظہار کر رہے ہیں. تو یہ اتنی وائرل ہوئی ہے ویڈیو کہ اگر محبت کی جائے، پیار کیا جائے، تو پیار کا جواب پیار سے آپ کو ملتا ہے، اور اگر ہم محبتیں بانٹیں تو یقیناً ہم دنیا کو ایک بہت خوبصورت جگہ بنا سکتے ہیں. جی جی سامعین کرام، اس وقت ہم بات کریں گے آپ سے، اور وہ یہ کہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں کچھ اہم خبروں کا خلاصہ۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ جو وزیر داخلہ ہیں ان کا کہنا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر مؤثر عمل درآمد کے نتیجے میں ملک میں دہشت گردی کے واقعات میں خاصی کمی آئی ہے۔ دفاعی پیداوار کے وزیر نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی حکومت ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہی ہے۔ موٹر وے M2, 3 اور 4 کے مختلف حصے شدید سموگ کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ اور شارجہ میں آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں پاکستان آج اپنا تیسرا میچ نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ سامعین کرام، یہاں پر لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے ہم اپنے دیگر اہم موضوعات کے ساتھ، دلچسپ سیگمنٹس کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ دلچسپ سیگمنٹس میں آپ کو بتائیں گے آج کے دن کی اہمیت تاریخ کہنے میں۔ ہمارے ساتھ رہیے۔
ریڈیو پاکستان کے نیوز اینڈ کرنٹ افیئرز چینل سے آپ سنتے ہیں پروگرام نیا دن، پیر سے ہفتہ تک صبح 10:05 سے 11 تک۔ اس پروگرام میں آپ سن سکتے ہیں دنیا میں رونما ہونے والے اہم واقعات، کراچی سے خیبر تک وطن عزیز کا حال و احوال، اور ملکی و بین الاقوامی امور کے ماہرین کی خصوصی تجزیے۔ آپ گھر میں ہیں یا سفر میں، یا کر رہے ہیں کھیتوں میں کام، ریڈیو پاکستان قوم کی آواز ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 تک، خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 سے رات 12 تک لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس، مذاکرے، انٹرویوز، حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ۔ اسلام آباد سے 1152 پر، کراچی سے 649، لاہور سے 1332، پشاور سے 1260 اور کوئٹہ سے 756 پر۔ ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 سے رات 12 تک۔ ریڈیو پاکستان قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
Now you can download Radio Pakistan's app, Radio Pakistan Official from Google Play on your Android cell phone to listen to live news, analysis and your favorite programs and music. Download now and keep listening Radio Pakistan, the voice of the nation.
جی سامعین، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں صبح بخیر پاکستان. میں ہوں سید عاصم رضا اور اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں عالیہ کیسر. اب جو سیگمنٹس کی بات کی جاتی ہے تو ایک اور بہت امپورٹنٹ سیگمنٹ ہے جو کہ آج کی تاریخ کی اہمیت تاریخ کے آئینے میں بتاتا ہے کہ آج کے دن رونما ہونے والے تاریخ کے آئینے میں اہم واقعات کیا ہیں. ویسے آج 5 نومبر کی بات کی جاتی ہے تو گریگورین کے کیلنڈر کے مطابق سال کا 309 دن ہے. نواں سال کے اختتام میں 56 دن باقی ہیں. سامعین، آج کے دن یعنی 5 نومبر کو دنیا میں رونما ہونے والے کچھ اہم واقعات آپ کے ساتھ اور بھی شیئر کرتے ہیں. 5 نومبر 1956 یعنی آج ہی کے دن بادشاہ اکبر نے پانی پت کے میدان میں ہندوؤں کو شکست فاش سے دوچار کیا اور مغل سلطنت بچائی. 5 نومبر 1935 کو پارکر برادرز نے منوپلی کے نام سے ایک گیم جاری کی. آج ہی کے دن 5 نومبر 1968 میں رچرڈ نکسن امریکہ کے 37ویں صدر منتخب ہوئے. 5 نومبر 2006 کو سابق عراقی صدر صدام حسین کو سزائے موت سنائی گئی. آج ہی کے دن 2007 میں چین نے پہلا لونر سیٹلائٹ چاند کے گرد چکر لگانے کے لیے مدار میں بھیجا. اور آج ہی کے دن گوگل نے اینڈرائیڈ موبائل آپریٹنگ سسٹم کا اجرا کیا. علی، اب کچھ ہم بات کرتے ہیں انسانی وسعت سوچ کے حوالے سے. ہم بات کر رہے تھے
جی،
اور جب ہم اس نہج پہ پہنچ جائیں کہ ہم ایک آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی کہ ایک مصنوعی دماغ بنا لیں جو کہ خود سے سوچے، اور ویسے ہو نہیں سکتا، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس انسانوں کا خاتمہ کر دے.
لیکن دیکھیے، جو ہم اس وقت روبوٹس بنا رہے ہیں مختلف قسم کے جن میں ہم لینگویجز فیڈ کر رہے ہیں، یہ بھی تو ساری آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہی ہے.
لیکن ہم فیڈ کرتے ہیں اس میں نا خود سے،
تو یہ چیزیں جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے زمرے میں آتی ہیں، آئی بلیو یہ پاسبل ہے جس طریقے سے ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ. لیکن یقیناً چونکہ وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہوگی اور اس کا نیچرل انٹیلیجنس کے ساتھ جو ٹکراؤ ہوگا، اس میں ہمیں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے.
بالکل صحیح کہا آپ نے. اور ایک ایسا پروگرام تیار ہو سکتا ہے جو خود کو بہتر کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہوگا. اسٹیفن ہاکنگ یہ کہہ رہے ہیں، اور نیو یارک معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس مستقبل میں انسانوں کی جگہ لے لے گی. ایک انٹرویو کے مطابق دنیا کے معروف ترین سائنسدان نے اس خدشے کا اظہار کیا ہے کہ کبھی کوئی شخص ایسا مصنوعی ذہانت پر مشتمل پروگرام تیار کرے گا جو خود کو بہتر کرتا چلا جائے گا اور بتدریج انسانوں پر حکمرانی حاصل کرے گا. اس پہ سائنس فکشن موویز وغیرہ اور ویسے جس پہ کام ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ آلریڈی وہ پھر کامکس میں، بچوں کے کارٹونز میں اور بکس میں اس طرح کی وہ چیزیں انٹروڈیوس کرانا شروع ہو جاتے ہیں. اس پہ موویز بھی بن گئی ہیں، اس پہ فلمز بن رہی ہوتی ہیں. تو انہوں نے کہا جی ایسا بنے گا جو کہ انسانوں کو بالکل پیچھے کر دے گا. انہوں نے کہا کہ اس کا نتیجہ زندگی کی کئی نئی قسم کی شکل میں نکلے گی. ان کے بقول مجھے ڈر ہے کہ اے آئی انسان کی جگہ سنبھال لے گی. اگر لوگ کمپیوٹر وائرز تیار کر سکتے ہیں تو کبھی کوئی ایسا اے آئی بھی ڈیزائن کر لے گا جو خود کو بہتر اور اپنی تعداد بڑھانے کی صلاحیت کا حامل ہوگا. اس پہ باقاعدہ ایک مووی بن چکی ہے
جی،
اور اسی تھیم پہ بنی ہوئی ہے. تو وہ بھی اے آئی ہے، اور اس کے اوپر بھی یہی ہے کہ وہ انسانوں کو بالکل اپنے تابع کر لیتے ہیں اور ان پہ حکمرانی کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی تعداد پروڈکشن بنانا شروع کر دیتے ہیں
جی.
تو وہ ایک ایسا سافٹ ویئر یا ایک اپلیکیشن ایسی بن جانا، یہ تو وقت آنے والا بتائے گا. لیکن
اس طرح کی کئی موویز ہیں آج سے موجود جہاں پر جو انٹیلیجنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو بیسڈ کرتے ہوئے انہوں نے بہت سا کچھ دنیا کے سامنے لانے کی کوشش کی. کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ انسانی دماغ جہاں خلا کی وسعتوں تک پہنچ گیا ہے، وہیں زمینی حقائق کو ہم تبدیل کرنے کی بڑی انٹرسٹنگلی کوششیں کر رہے ہیں. اور ابھی کچھ دن پہلے کی خبر تھی کہ 2 روبوٹس تیار کیے گئے جو کہ اگین آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے تحت ان کو پروگرامنگ ان کی گئی، ان کو ترتیب دیا گیا. لیکن اس میں ہوا کیا، ان لوگوں نے کوئی اپنی ہی زبان سیٹ کر لی 2 روبوٹس نے آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہوئے، جو کہ سائنسدانوں کو بھی سمجھ نہیں آئی، جو ماہرین کو بھی سمجھ نہیں آئی، اور ان روبوٹس کو ضائع کرنا پڑا کیونکہ وہ کسی اور ہی لینگویج میں کمیونیکیٹ کرتے. تو یہ بڑا، میں سمجھتی ہوں کہ بڑا خوفناک منظر ہوگا کہ جہاں 2 روبوٹس خود ہی آپس میں باتیں کریں اور
آپ نے کچھ فیڈ کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی چیز پروگرام کی ہوئی ہے، وہ اس کو بائی پاس کرنا شروع کر دیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دیر از سم تھنگ رانگ.
بالکل ایسا ہی ہے، لیکن اٹ از ویری انٹرسٹنگ ایٹ دا سیم ٹائم.
وہی آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے حوالے سے جب بات کی جا رہی ہے تو وہی اے آئی کی جب بات کی گئی ہے تو اسی خدشے کا اظہار کیا گیا. پھر اس کے ساتھ ہی ایک خبر ہے کہ جی روبوٹ نے رسی پلانگنے کا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا.
روبوٹ نے
اب روبوٹ بنائے جا رہے ہیں جو کہ فٹ بال بھی کھیلتے ہیں, جو کہ مارشل آرٹ بھی مہارت رکھتے ہیں, ڈانس بھی کرتے ہیں, کوکنگ بھی کرتے ہیں, مطلب زندگی کے ہر شعبے میں ان کو شامل کیا جا رہا ہے. مطلب ایک قسم کا انسان اپنا نعم البدل خود تلاش کر رہا ہے. ٹوکیو جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعی ذہانت کے حامل روبوٹ جہاں زندگی کے دیگر شعبوں میں اپنی کارکردگی کا مظاہرہ پیش کرتے ہوئے انسانوں کے شانہ بشانہ فرائض انجام دے رہے ہیں, وہیں اب یہ روبوٹس تفریح کا بھی کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے. جاپان میں بھی ایک ایسے ہی دلچسپ ننھے روبوٹ نے رسی پھلانگنے کا مظاہرہ پیش کیا اور یہاں تک کہ عالمی ریکارڈ ہی بنا ڈالا. پینگوئن سے مشابہت اس روبوٹ نے رسی پھلانگنا شروع کی تو رکنے کا نام ہی نہیں لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے صرف ایک منٹ میں 60 سیکنڈ میں 106 بار رسی پھلانگ لی.
کیا بات ہے, بڑی میں سمجھتی ہوں کہ خواتین جو ہیں وہ اکثر خود کو ہیلدی رکھنے کے لیے رسی پھلانگنے کا عمل جو ہے وہ کرتی ہیں. ایکسرسائز کے اندر یہ ایک پروسیس ہے, ایکسرسائز ہے, لیکن روبوٹ تو خاصا ہیلدی ہوگا پھر میں سمجھتا ہوں.
نہیں اس میں تو پھر آپ ڈیفینیٹلی اس کی جسامت کو نہیں دیکھیے, اس کی اندر موجود انجن یا اس کے موجود اندر ہائیڈرولکس کی بات کی جائے, اس کا میکانزم کی بات کی جائے, اس کے اوپر بحث کی جا سکتی ہے, لیکن جب تک اس کے اندر بیٹری ہے وہ ورلڈ ریکارڈ کیا, وہ تو جو کوئی بھی ریکارڈ بنانے کی آپ بات کریں گے وہ ریکارڈ
بنا سکتا ہے. جی بالکل,
اس کی پاور انرجی اور اس کی اسٹرینتھ کے اوپر بات آ جاتی ہے تو پھر انسان سے تو اس کو آپ تشبیہ نہیں دے سکتے.
یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا. اچھا جہاں پر ہم دلچسپ اور اہم معلومات جو شیئر کر رہے ہیں وہیں پر ہم صحت سے جڑی ہوئی کچھ چیزیں بھی اپنے جو سامعین ہیں ان کے ساتھ اکثر و بیشتر شیئر کرتے ہیں. تو ہم خاص طور پہ بات کرتے ہیں کچھ ایسی چیزوں کی جو کہ ہمارے آج کل ہماری جو عدم برداشت کا ایک رویہ ہے وہ بہت زیادہ بڑھتا جا رہا ہے. آسم, ہمیں چھوٹی چھوٹی باتوں پہ غصہ آتا ہے اور پھر اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر تو لگتا ہے بہت زیادہ ہائی ہے. تو اس کے لیے سائنسدان اور ماہرین صحت جو ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم کیلا کھاتے ہیں تو وہ آپ کو ہائی بلڈ پریشر کے جو مریض ہیں اگر روزانہ ایک یا دو کیلے کھائے تو اس سے یہ مرض قابو میں رہ سکتا ہے, کیونکہ کیلا جو ہے وہ غذائی اجزاء اور پوٹیشیم سے بھرپور ہوتا ہے اور ہمارے جسم میں 10% سے زائد جو سوڈیم یا نمکیات ہیں اس کے اثر کو کم کر سکتا ہے اور گردوں کی بھی حفاظت کرتا ہے. لیکن اس بات کا خیال رکھیے کہ جو ڈائبیٹک پیشنٹس ہیں ان کو کیلا کھانے میں بہت احتیاط بتائی جاتی ہے کیونکہ یہ بہت میٹھا پھل ہے. اس کے ساتھ ساتھ کالی مرچ میں چونکہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ اور اینٹی سیپٹک خصوصیات ہوتی ہیں جس کا روزمرہ زندگی میں استعمال جو ہے وہ خون کی شریانیں کھولتا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ بھی آپ کو آپ کی جو بلڈ پریشر کی شرح ہے اس کو قدرتی طور پر کم رکھنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. روزانہ پیاز کا استعمال کرنے والے مریضوں کا بلڈ پریشر ادویات کا استعمال کرنے والوں کے مقابلے میں بہتر دیکھا گیا کیونکہ پیاز بھی اینٹی آکسیڈنٹ مادوں سے بھرپور ہوتا ہے. شہد ایک ایسی غذا ہے جو قدرتی طور پر میٹھا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کئی بیماریوں کے علاج کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے, اور شہد میں موجود جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ دل کی طرف سے خون کے پریشر کو کم کرتے ہیں, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر رات کو سونے سے پہلے ایک گلاس نیم گرم دودھ میں شہد پی لیا جائے تو اس سے بھی کافی حد تک فرق پڑتا ہے. لیکن اگر اپنے مریض سے ضرور رجوع کریں کیونکہ آپ ہو سکتا ہے کہ یہ مختلف چونکہ بیماریاں ہوتی ہیں اس کے لیے اس حساب سے ہی مریض آپ کو بتا سکتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میتھی دانا, سردیوں کی خاص طور پر اگر ہم بات کرتے چلیں تو وہ سبزی ہے جس میں وائٹامن اے, بی, سی, آئرن, فاسفورس اور کیلشیم بڑی مقدار میں پایا جاتا ہے, اور اس کو کھانے کے اندر استعمال کیا جاتا ہے. نہ صرف پتے بلکہ بیج بھی علاج کے لیے استعمال ہوتے ہیں. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہائی بلڈ پریشر کے لیے آپ میتھی دانے کو بھی استعمال کر سکتے ہیں, اور اس سے
یہ شوگر کے لیے بھی بڑا
علاج ہے کیا جا سکتا ہے. لہسن خصوصی طور پہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کا استعمال کرنا چاہیے. لیمو جو ہیں ان کا استعمال بھی آپ کے بلڈ پریشر کو بہتر رکھنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. تو یہ کچھ صحت سے جڑی ہوئی باتیں بھی ہم اپنے سامعین تک لے کر آئے, لیکن اگین ہم یہ ضرور کہیں گے کہ آپ اپنے نالج سے مشورہ کیے بغیر کسی بھی چیز کا استعمال نہ کریں, کیونکہ وہی آپ کو بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا چیز کتنے مقدار میں آپ نے استعمال کرنی ہے, کیونکہ ایکسس آف ایوری تھنگ از بیڈ, اور اگر وہ کم کھائیں تو بھی اس سے آپ کو مشکل ہو سکتی ہے. سامعین کرام, یہاں لیں گے ہم ایک مختصر سا وقفہ. وقفے کے بعد شوبز کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے اس سے ہم آپ کو آگاہ کریں گے. ایک ایسا لفظ ہم آپ سے پوچھیں گے جس کے صحیح معنی سے نہ میں واقف ہوں نہ آسم واقف ہیں, لیکن آئی ایم شور آپ واقف ہوں گے. تو ٹیلی فون لائنز ہم کھولیں گے آپ کے لیے, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں صحیح مطلب کیا ہے اس لفظ کا جو ہم آپ سے پوچھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. اور کھیلوں کی دنیا پر بھی ایک نظر رکھیں گے. ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے صبح بخیر پاکستان.
اے دنیا کے منصفوں، سلامتی کے ضامنوں، کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے۔ بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو، سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر۔ ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اتوار شام 5:05 سے 6 تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں۔ ریڈیو پاکستان، قوم کی آواز، ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ۔
جی سامعین کرام، ہم آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں، اور اب ہم بات کریں گے شوبز کی دنیا سے، کیا انٹرسٹنگ خبریں ہمارے پاس۔
اس سے پہلے انٹرسٹنگ خبر تو میرا صاحبہ کی ہے، ہماری بہت فیمس، ہماری بہت جانی مانی اور ہر دل عزیز اور خبروں کا حصہ بنی رہنے والی فنکارہ ہیں، جو کون ان کے نام سے واقف نہیں ہے، ان کی جو تازہ ترین کارگزاری ہے اس پہ بات کی جائے۔ انہوں نے گانا گایا،
میں اس سے پہلے نا ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی آسم، اس سے پہلے کہ آپ ان کے انگلش گانے پہ تبصرہ کریں، آئی تھنک شی واز لکنگ پریٹی ان دیٹ ویڈیو، بہت ہی خوبصورت۔
اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ پاکستان کی خوبصورت ترین اداکاراؤں میں ان کا شمار ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کی سب سے زیادہ ڈسکس ہونے والی خواتین اور اداکاراؤں میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ ان کی گلابی انگریزی بھی ہے، اور اسی گلابی انگریزی میں انہوں نے جو ٹائٹینک مووی تھی اس کا جو ساؤنڈ ٹریک تھا، تھیم ٹریک تھا، وہ گا ڈالا، تو اسے تجزیہ کاروں نے اور اس کے اوپر ناقدین نے جو رپورٹس بنائی اور جو اس کے بارے میں تجزیہ دیا گیا، وہ یہ کہا گیا کہ ٹائٹینک ایک مرتبہ اس وقت ڈوبا تھا اور دوسری مرتبہ میرا کے گانے کے بعد اب پھر ڈوب گیا ہے۔
یہ تو کئی طریقے کی جو رائے ہے اس کے اوپر آئی ہے، لیکن میں ایک چیز ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جس حوصلے کے ساتھ میڈیا کی ساری تنقید کو وہ لے کر آگے بڑھتی ہیں،
جس حوصلے کے ساتھ وہ گلابی انگریزی کو اپنے جاری رکھتی ہیں، اس پہ ان کو
کچھ تو چیزیں عجیب ہوتی ہیں، کچھ ہم ان کو مزید عجیب کر دیتے ہیں، لیکن اس کے اوپر تنقید کرنے سے پہلے مجھے یہ
منیر نیازی صاحب کا شعر ہے، وہ مجھے بڑا یاد آ رہا ہے اس حوالے سے کہ کچھ شہر کے لوگ بھی ڈاڈے سن کو سن مرندہ شوق بھی سے،
ان کو بہت تنقید کرنے
کا شوق خود سے ہے، وہ اپنے آپ کو ان رکھنے کے لیے شاید ان کو خود بھی محظوظ ہوتی ہیں، کیونکہ جب وہ گا رہی تھیں تو ان کو بے اختیار ہنسی بھی آ رہی تھی، آپ اگر نوٹ کریں۔
ہاں، لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ انہوں نے دیکھ دیکھ کے، چونکہ وہ ان کے ہاتھ میں شاید لیرکس تھے یا پھر وہ جو ہیڈ فونز انہوں نے لگائے
پنجابی میں
لکھے ہوں سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ انہوں نے جیسے آپ نے کہا جو اپنی سہولت کے لیے
جیسے لوگ اردو کو رومن میں لکھتے
ہیں، یہ رومن اردو والی بھی بات آپ نے بڑی اچھی کی ہے کہ اس کے بڑے اور دیگر کئی طرح کے مسائل ہوتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن جی ہاں، میرا کی ویڈیو کی آپ نے بات کی، بہت وائرل ہوئی ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ وہ اکثر کہا جاتا ہے نا کہ بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا، تو یہ وہ والی صورتحال ہو گئی ہے کہ اگر ان کو تنقید کا بھی نشانہ بنایا جاتا ہے تو اس کے باوجود بھی یہ مسلسل کاوش اور کوشش ان کی رہتی ہے کہ وہ خبروں میں رہے، اور وہ رہتی ہیں۔ اور ایک بار پھر سے آپ دیکھیے کہ ان کی ویڈیو کو، میرا خیال ہے ہر دوسرے ٹی وی چینل نے اس پر بات کی ہے، ہر تیسرے جو میڈیا سے جڑے ہوئے لوگ ہیں، تجزیہ کار ہیں، انہوں نے اس پہ بات کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر میرا خود جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کو انجوائے کرتی ہوئی دکھائی دی ہیں۔ تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ویڈیو رہی جس میں انہوں نے ٹائٹینک کا سانگ گایا۔ دوسری جانب ہم اپنی فلم انڈسٹری کے حوالے سے بھی بات کرتے چلے، آپ کو بتاتے چلیں کہ جو شعیب منصور کی فلم ہے ورنہ، اس کی تشہیری مہم جو ہے وہ اب اس وقت تعلیمی اداروں میں جاری ہے، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ شائقین کی اس میں خاصی دلچسپی دیکھنے میں آ رہی ہے، ٹیزر جس کے سامنے آ چکے ہیں۔ ہدایت کار شعیب منصور کی جو نئی فلم ہے ورنہ، اس کی تشہیری مہم کے لیے جو ان کے آرٹسٹ ہیں آج کل وہ مختلف جگہوں پر جا رہے ہیں، جن میں ماہرہ خان بھی شامل ہیں، ہارون شاہد ہیں، وہ بھی مسلسل مصروف ہیں۔ دونوں فنکاروں نے اب تک کئی اداروں میں جا کر فلم کے بارے میں طالب علموں کو آگاہی دی ہے۔ اس موقع پر ہارون شاہد نے فلم کے گیتوں کو گا کر سما باندھ دیا، اور اکثر مقامات پر ماہرہ خان نے اپنے فینس کی فرمائش پر فلم کے ڈائیلاگز بھی سنائے، اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ یہ جو فلم ہے یہ عورتوں کے ساتھ ہونے والے ظلم پر مبنی کہانی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ اس سے پہلے بول اور جو خدا کے لیے جو ہے وہ فلم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں, بول میں بہت ہی زیادہ میں سمجھتی ہوں کہ جو ہمارا معاشرتی رویہ اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور ایک بار پھر سے ورنہ فلم اٹھائی گئی ہے جسے بظاہر اگر اس کے ٹیزرز دیکھے جائیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ایسی خاتون کی کہانی ہے جو اپنی ظلم, اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا احتساب خود کرنے نکلتی ہیں, لیکن بہرحال جب آپ یہ فلم دیکھیں گے تو زیادہ بہتر طور پہ پتہ چل پائے گا کہ اس میں کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ ایک بہت اچھی بات ہے کہ ہم اپنی فلموں کے ذریعے سے خصوصی طور پر ہمارے جو سوشل ایشوز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں اور ان کو اچھے طریقے سے ٹریٹ کریں. تو شعیب منصور کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ ان کے ہاتھ سے ایک اور شاہکار ہمارے سامنے آئے گا.
جی ہاں, اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں اپنے انٹرٹینمنٹ نیوز کے حوالے سے تو غزل گائکی کا ایک بہت بڑا نام اور پاکستان کے ایک لیجنڈ فنکار ہیں جی, غلام علی صاحب, ان کے نام سے کون واقف نہیں ہے. انہوں نے کہا ہے کہ 40 سالہ کیریئر میں کبھی تاخیر سے نہیں پہنچا.
جی
دیٹس امیزنگ. انفیکٹ اگر ہم دیکھیں تو ہوتا یہ ہے کہ انٹرنیشنلی بھی یا پاکستان میں بھی کسی پروگرام کے بارے میں جب بڑے فنکار کی بات کی جائے, کسی فنکار کو مدعو کیا جاتا ہے کسی تقریب کے اندر یا کسی اس کے شو کی پرفارمنس ہوتی ہے تو بڑی تاخیر کا مظاہرہ کیا جاتا ہے. وہ دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے جی بڑے نخرے دکھائے گئے اور وہ دیر سے پہنچے, تو بڑا فنکار یہ کہتا ہے کہ جب تک دیر نہ ہو تو بڑا فنکار نہیں ہے.
ہاں جی بالکل,
ایسے ایک لیجنڈری فنکار ہیں. انہوں نے کہا 40 سالے کیریئر میں کبھی تاخیر سے نہیں پہنچا.
وہ تو ٹھیک ہے, لیکن ایک عمومی چیز ہے, جو عمومی رویہ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کسی تقریب میں بھی بلاتے ہیں, کسی دعوت میں بھی بلاتے ہیں, تو فرض کریں اگر آپ نے ان کو کہا کہ آپ 7 بجے پہنچیے گا تو ہم خود سے ازیوم کرتے ہیں کہ جی یہ فنکشن جو ہے جو تقریب ہے تو 8 بجے ہی شروع ہوگی, تو چلو ہم 8:30 بجے پہنچیں گے. تو یہ جو ایک عمومی رویہ ہے آرٹسٹوں میں بھی پایا جاتا ہے, وہ کہتے ہیں جی اگر فنکشن کے لیے ہمیں 7 بجے کا ٹائم دیا تو ہمیں 8 بجے تو پہنچنا چاہیے. تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا سنگر جو ہے
40 سال میں ایک منٹ تاخیر سے کسی شو میں یا کسی پرفارمنس میں نہ پہنچنا, جہاں پہ وہ خود اپنے فن کے لحاظ سے اتنے بڑے فنکار ہیں, تو اسی انداز میں اگر دیکھا جائے تو اپنے جو ایک وضاحت ہے اور اپنے اسلوب کی وجہ سے وہ ایک اس سے بڑے فنکار کی بات اور ایک بڑے انسان کی بات بھی ہے. کیونکہ بڑا فنکار ہونا یا بڑا آدمی ہونا کسی عہدے کے لحاظ سے وہ الگ بات ہے, لیکن ایک بڑا انسان ہونا وہ اس سے بھی بڑی بات ہے. تو یہ انسان کی ایک قدر و منزلت جو ہے اس کی وجہ سے بھی آگے بڑھ جاتی ہے. ریما صاحبہ کہتی ہیں جی ٹی وی ڈراما انڈسٹری کی صورت اختیار کر چکا ہے, سینئرز آج بھی اسی شعبے سے منسلک ہیں, جونیئرز کو ان سے استفادہ حاصل کرنا چاہیے. وہ جب ہم بات کرتے ہیں جی ایکسس ٹو مائک اینڈ ایکسس ٹو کیمرہ از ویری ایزی ناؤ. انفیکٹ ایک زمانہ تھا جب آپ کو بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے تھے اپنے اس میڈیم تک پہنچنے کے لیے, چاہے ریڈیو ڈراما کی بات کی جائے, انٹرٹینمنٹ کی بات کی جائے, ٹیلی ویژن کی بات کی جائے یا کسی بھی میڈیم پہ بات کی جائے, تو ایک بڑا مشکل کام تصور کیا جاتا تھا. لیکن اب جس طرح اس میں وسعت آئی, ایک انڈسٹری کی حیثیت اختیار کر گیا, وہاں پہ ڈراما اور پروڈکشن کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس بہت ورائٹی نظر آتی ہے, اور اس ورائٹی کے ساتھ ساتھ جہاں پہ ایک افراتفری اور ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی دوڑ ہوتی ہے کہ میں اپنا اچیومنٹ, تو وہ اگر آپ سیکھ کر اور ایک طریقہ کار متعین طریقہ کار کے مطابق اپنے سینئرز کے ساتھ ان کے ادب و اداب کے ساتھ ان سے سیکھتے ہوئے آگے بڑھیں گے تو اس میں آپ کو ریزلٹ اور اچھا ملتا ہے.
جی بالکل,
اور اسی کی طرف اشارہ ریما کر رہی ہیں کہ جی اپنے سینئر سے آپ سیکھیں کیونکہ وہ موجود ہیں. بجائے اس کے کہ آپ کسی ایک ڈرامے میں آئیں اور آپ بہت زیادہ ہٹ ہو جائیں, اس کے بعد آپ کے پیر زمین پہ نہ ہوں اور آپ ہواؤں میں اڑتے پھریں, اور اس کے بعد اگلا ہی ڈرامہ آپ کا اتنا فلوپ ہو جائے کہ آپ وہاں سے ہی زمین پہ آ کے گر جائیں.
ہاں, تو یقیناً وہ کہتے ہیں کہ بادب با نصیب, تو ادب جو ہے اس کا ضرور رہنا چاہیے اور سیکھنے کا عمل تو بہرحال زندگی بھر جاری رہتا ہے. یہاں پر ہم اپنے سامعین کے ساتھ شیئر کریں گے کہ فلم, ٹی وی اور سٹیج کے جو معروف کامیڈین ہیں سکندر سنم, ان کی 5ویں برسی آج کراچی میں منائی جا رہی ہے. سلسلے میں ان کی رہائش گاہ پر فاتح خانی ہوگی. انہیں ہر زبان کے ڈرامے میں کام کرنے پر عبور حاصل تھا. ان کے مشہور ڈراموں میں بہت اچھے بھائی, بہت اچھے, اغوا برائے تعاون اور ڈائریکٹ حوالدار, کامیڈی کنگ, بہروپیا, ون ڈے, عید میچ, فلائٹ 420, ڈاکٹر اور کسائی, عید, تیرے نام, ہنستے رہو, چلتے رہو, ہم سب ایک ہیں اور دیگر کئی ڈراماز جو ہیں وہ شامل ہیں. ان کے بیٹے شہباز سنم اور سمیر سکندر بھی اسٹیج ڈراموں میں اپنے فن کا مظاہرہ کر رہے ہیں. واضح ہے کہ ان کا ایک بیٹا جو ہے وہ حافظ قرآن بھی ہے. سکندر سنم کے حوالے سے اگر ہم بات کرتے چلیں تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کی جو دھان پان سی شخصیت تھی اس کے ساتھ خصوصی طور پر انہوں نے جو کئی فلموں کی, سنجیدہ فلموں کی کامیڈی فلمیں بنائیں, وہ ان کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ مقبولیت جو ہے وہ ملی. और जिस तरीके से उन्होंने एक्टिंग को एक नई जहत दी, मैं समझती हूँ कि इससे पहले ये बहुत ज्यादा मिसिंग था, बहुत जल्दी दुनिया से रुखसत हो गए, लेकिन इस कम वक्त में उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंसेज दी हैं आसिम कि वो हमारे साथ ही रहेंगे।
देखिए, बात यही होती है कि इंसान अपने सिर्फ फन के साथ नहीं, अपने शख्सियत के हवाले से भी पहचाना जाता है। फनकार जो होता है वो एक पैकेज होता है, ना सिर्फ अपने फन के हवाले से बल्कि अपने असलूब के हवाले से भी और अपने रवैये के हवाले से भी। अक्सर हम बहुत सारे बहुत अच्छे फनकार, बहुत अच्छे माजरत के साथ आर्टिस्ट होते हैं, बड़े नामवर नामी ग्रामी, लेकिन जब उनके बारे में, उनके हवाले से बात की जाती है तो 10 चीजें उनके साथ मुंसलिक होती हैं, और उनके रवैये, उनके असलूब, उनके तरीक़ाकार, जिंदगी के रहन सहन और मुख्तलिफ चीजों को देखा जाता है। तो क्योंकि जब आप एक पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाते हैं तो आपके ऊपर एक बहुत भारी जिम्मेदारी आयद होती है, क्योंकि एक आप रोल मॉडल के तौर पे भी नजर आ रहे होते हो। तो उसमें आपको, अगर आपके अंदर कुछ खसूसियात नहीं होती तो आपको कर लेनी चाहिए, जिसमें मैं अगेन रीमा की बात करूंगा कि वो इशारा करिए कि सीनियर से सीखने का, सिर्फ यही नहीं कि फनकार बनना सीखें आप उनसे, उनके आधार से भी आप कुछ ना कुछ सीखें, तो आपको एज ए इंसान भी अपना बिहेवियर जो है उसको रखना पड़ता है, और एक रख रखाव भी होता है। आपका मूड नहीं भी ठीक, लेकिन लोग आपको, मतलब आपके चाहने वाले होते हैं, आपसे मिलने वाले होते हैं, आपको उनको टाइम देना पड़ता है, मुस्कुरा के बात करनी पड़ती है। बाज़ औक़ात आपकी एक मुस्कुराहट के पीछे बहुत सारे दुख और गम छुपे होते हैं, दर्द छुपे होते हैं, लेकिन वो मुस्कुराहट बहुत से लोगों के लिए बहुत मानी रखती है।
बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं है कि वो एक मुस्कुराहट जो है वो लोगों के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि टीवी ड्रामा प्रोड्यूसर फरकान जी सिद्दीकी ने नई जेरे तकमील सीरियल मोहब्बत करना मना है के लिए लेजेंड गुलकार आफ्ताब परवीन की खिदमात हासिल कर ली हैं, और गुज़श्ता रोज उन्होंने सूफियाना और फोक गायकी से बैनुल अक़वामी शोहरत पाने वाली आफ्ताब परवीन की आवाज में सुर और ताल के साथ मस्कुरा सीरियल के लिए ओरिजिनल साउंड ट्रैक बनाया। मस्कुरा गीत सीरियल थी का जो थीम सॉन्ग है। इस मौके पर ड्रामा निगार नूरुल हुदा शाह भी मौजूद थी। फरकान जी सिद्दीकी अब तक कई ड्रामा सीरियल्स बना चुके हैं। उनका एक सीरियल गुस्ताख निजी चैनल पर निशर हो रहा है, जिसमें अदाकारा जो हैं इकरा अजीज और जाहिद अहमद ने मरकजी किरदार अदा किए हैं। इसके अलावा फरकान जी सिद्दीकी जो हैं वो नई सीरियल की रिकॉर्डिंग के लिए इस्लामाबाद में मौजूद हैं, जहां पे सीनियर और जूनियर फनकारों को उन्होंने यकजा किया गया। उन्होंने कहा कि मयारी प्रोडक्शंस मेरी तरजीहात हैं और मैं शामिल हैं इसमें, मेरी मयारी प्रोडक्शंस को मजीद बेहतर बनाना मेरी तरजीहात में, और ये जो सिलसिला है ये मैं जारी रखूंगा।
कुछ हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे, हम स्पोर्ट्स को भी शामिल करते हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि हमारे पास वक्त की भी थोड़ा सा कमी है। टीम इंतजामिया ने खिलाड़ियों का एक पूल तैयार किया है, जिसका एतमाद बढ़ाकर मजबूत टीम तैयार कर रहे हैं। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान सरफराज ने कहा, इंग्लिश सरजमीन पर वर्ल्ड कप जीतना चाहते हैं, हमारे पास दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग लाइन मौजूद है, नौजवान प्लेयर्स उमदा खेल रहे हैं, और इंजरीज आड़े ना आई तो टीम वर्ल्ड कप तक फेवरेट टीमों में शामिल होगी। शोएब मलिक और हफीज फ्रंट से टीम को लीड कर रहे हैं, जिससे नौजवान प्लेयर्स को भी हौसला अफजाई हो रही है। ये स्पिरिट टीम को बुलंदियों पर ले जाएगी। उसके अलावा रोमान रईस, जो कि हमारे एक उभरते हुए नौजवान खिलाड़ी हैं, जो कि लीग के तजुर्बे के बाद शाम सामने आए और पीएसएल के बाद, कैरियर बनाने में पीएसएल का किरदार अहम है। रोमान रईस ने कहा, लीग खेलने का तजुर्बा मिलने पर शायकीन और बड़े मैचेस का प्रेशर महसूस नहीं होता, ये कहना है रोमान रईस का। उसके अलावा फोर नेशन हॉकी के लिए कौमी हॉकी टीम के स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया, मोहम्मद इरफान कप्तान बरकरार। 16 रुकनी टीम में उमर भुट्टा, अमजद अबूबकर, आतिफ हसन, अमार तसव्वुर, रिजवान जूनियर और सलान अहमद, शान और अरशद अतीक, एजाज बिलाल और खिजर शामिल हैं।
जी, और इसके साथ साथ हम अपने सामिन को ये बताते चलें कि आईसीसी वेमेंस चैंपियनशिप में पाकिस्तान आज अपना तीसरा मैच न्यूजीलैंड के खिलाफ शारजा में खेलेगा। इस हवाले से अपडेट हम आपको देते चलेंगे। 11 बजे से ये मैच जो है ये शुरू होगा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक। हमारे साथ बने रहिए, सुनते रहिए सुबह खैर पाकिस्तान। जी सामिन, आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे आपके अपने प्रोग्राम सुबह खैर पाकिस्तान में, जहां आपका साथ निभा रही हूं मैं आपकी मेजबान आलिया कैसर। मेरे साथ मौजूद हैं सैयद आसिम रजा, और आसिम मेरे से ऑफ द एयर कुछ लफ्ज पूछने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके मैंने मतलब तो बताए हैं लेकिन वो तैयार नहीं है मानने के लिए कि वो सही मतलब है। आसिफ, आप क्या पूछ रहे हैं आसिम हमसे आज?
جی میں تو وہ لفظ آپ سے ڈسکس کر کے آپ کو صحیح مطلب بتانے کی کوشش کر رہا تھا، تو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مطلب ٹھیک نہیں ہے. ہم بات کر رہے ہیں جی بلر گیم کی، ورڈ کے حوالے سے ہمارا گیم ہوتا ہے. آج کے دن ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں، اور اسپیشلی اس میں لوگوں کو اپنے ٹیلیفون لائنز کے ذریعے مدعو کیا جاتا ہے کہ وہ بتائیں، وہ فیصلہ کریں کہ ہم دونوں میں سے کون ٹھیک ہے. اور وہ سامعین کو اگر ہمارا پچھلا پروگرام یاد ہوگا تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ لازمی نہیں ہے کہ ہم دونوں
ٹھیک ہوں،
یہ بھی ہو سکتا ہے.
اچھا،
اور پھر ہم تیسرا اس کا مطلب بھی بتا سکتے ہیں آپ کو.
لیکن مجھے تو یقین ہے کہ جو میں مطلب بتا رہی ہوں آپ کو کہ وہی مطلب ہوگا.
یہ تو خیر وقت ہی بتائے گا. آج کا لفظ ہائیڈروفوبیا ہے. ہائیڈروفوبیا بیسیکلی، علیہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش یہ کر رہا تھا کہ جو بھی مطلب لیں، لیکن اصل میں یہ جو ٹرم یوز ہوئی تھی اور یہ جو ٹرمنالوجی بیسیکلی ہے، اس کا مطلب یہ تھا کہ پانی کے ذریعے سزا دی جاتی تھی موت کی یا مارنے کی. ٹھیک ہے، تو اس کو ہائیڈروفوبیا کہا جاتا تھا. یونانی قدیم اگر اس میں تہذیب میں آپ جائیں گے، اور اس وقت جب کوئی بہت جو سب سے زیادہ سخت سزا تصور کی جاتی تھی وہ پانی کے ذریعے موت کی سزا ہوتی.
مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم ہائیڈرو کہتے ہیں تو عمومی طور پہ چونکہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اور خصوصی طور پہ جب ہم فارمولاز پہ جاتے ہیں
تو جہاد اور ٹکر جہاد کی بات نہ کریں،
ہم اس کو کم کر لیتے ہیں اور ہم ہائیڈرو کہلاتے ہیں. تو جو ہائیڈروجن کا ڈر ہوتا ہے، ہائیڈروجن گیس کا، ایکچولی اس کو ہم کہتے ہیں، اس کا جو فوبیا ہے، اس کا جو خوف ہے، وہ جس طریقے سے بڑھ رہی ہے فضا میں، اس کے اوپر جو ڈر ہے اس پر یہ بات.
یعنی آپ کہنا چاہ رہی ہیں کہ پانی سے جو خوف ہے؟
نہیں، میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ ہائیڈروجن گیس کا
ایکچولی یہ ہے ایکوافوبیا.
جی،
اس کو ہم ایکوافوبیا کہیں تو بہتر ہوگا. یہ ایکوافوبیا بیسکلی لفظ تھا جس کو ہم ہائیڈروفوبیا بھی سمجھتے ہیں، عرف عام میں اس کو کہا جاتا ہے. اس کا مطلب ایکوافوبیا کا میں آپ کو بتا رہا ہوں سامعین کہ وہ موت کا ذریعہ یونانی قدیم زمانے میں جو کہ دریافت کیا گیا تھا، اور سخت ترین سزا تصور کی جاتی تھی ایکوافوبیا، کہ پانی کے ذریعے مارنے کے لیے جو طریقہ کار استعمال کیا جاتا تھا اس کو ایکوافوبیا کہا جاتا تھا. اور آپ کے خیال میں یہ ہائیڈروفوبیا یا ایکوافوبیا وہ ہے جو کہ پانی سے خوف ہے؟
مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ مختلف جو گیسوں کا مرکب ہوتا ہے یہ اس کا خوف ہے. لیکن کسی حد تک ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ جب ہم پانی کی ایکوا کی بات کرتے ہیں، H2O کی بات کرتے ہیں، تو پھر وہ پانی کا خوف بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ قدیم سزائیں جو دی جاتی تھیں اس کا خوف ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہے یہ خصوصی طور پر پانی کا ڈر ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہمارے جو سامعین ہیں وہ اس کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں یا نہیں کرتے، وہ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں.
ہاں، میں وہ ٹیلی فون لائن پہ کال کر کے عالیہ کریں گے. اس کے لیے ہم نمبرز بتا دیتے ہیں، 0519215377، 0519215378، 0519215379.
جی،
تو یہ ہمارے وہ نمبرز ہیں جس پہ آپ کال کر سکتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ آ سکتے ہیں اور فیصلہ کر سکتے ہیں آپ کے ذہن میں سوچ کے مطابق کون سا ورڈ کا جو مطلب ہے. آج جو ہم نے ایکوافوبیا یا ہائیڈروفوبیا کی اگر ہم بات کریں، لیکن اپروپریٹلی اس کو ایکوافوبیا کہا جاتا ہے، اس میں سے عالیہ جو بات کری ہے وہ ٹھیک ہے. آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں جب میں بات کروں وہ ٹھیک ہے، اس پہ آپ ہمیں بتائیے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ایک اور سیگمنٹ کی جانب بڑھنا چاہیں گے، اور وہ ہے آج کا شہر جس کے بارے میں ہم گفتگو کریں گے، سٹی آف دا ڈے. جی، آج جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے شہر شکارپور کے حوالے سے. تو شکارپور کا نام آتے ہی عالیہ بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی ہیں. ایک تو سندھ، تو لازمی
یہ کہنے لگی تھی کہ مجھے سندھ اور پھر انٹیریئر سندھ جو ہے وہ ذہن
میں آتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک اور بہت اچھی چیز ذہن میں آتی ہے، اور بڑی مزیدار چٹپٹی سی چیز ذہن میں آتی ہے.
وہ کیا ہے؟
شکارپور کے اچار.
شکارپور کے اچار،
شکارپوری اچار جو ہیں وہ بڑے مشہور ہیں. اور شکارپور کا نام سنتے ہی مطلب اگر آپ کھانوں کا شوق رکھتے ہیں اور سندھ سے تعلق ہے
تو
آپ کبھی بھی شکارپور کی جو ایک اسپیشل سوغات ہوتی ہے اچار کی، اس کو کبھی بھی نہیں بھولیں گے. اور میں آپ کو یہ بتاتے چلوں اس سے پہلے کہ مزید تفصیلات بیان کریں، لیکن میں ایک خصوصیت جو جس کی وجہ سے وجہ شہرت ہے اس شہر کی، وہاں کا اچار جو ہے وہ بہت مشہور ہے، نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں. اور جہاں بھی پاکستانی کمیونٹی بلکہ دوسری اور کمیونٹی، یہ سب کانٹیننٹ سے تعلق رکھنے والے، کیونکہ پکل جو ہے وہ صرف پاکستان کی سوغات نہیں رہا، پوری دنیا میں ہے. تو اس کو اس کی پہچان اس شہر کے نام سے منسوب ہے اور 400 سے زائد اقسام کے اچار بنائے جاتے ہیں.
واو.
اور ہم نے تو ہمیشہ جو اچار کھائے ہیں یا پکلز کی بات کی جاتی ہے تو دو تین اقسام مرچ اور مکس پکل کی بات ہوتی ہے, آم کا اچار ہوتا ہے, لہسن کا ہوتا ہے, یا پھر بہت ساری مطلب اب تو آ گئے, لیکن اس میں انٹرسٹنگلی فروٹس, گوشت, سبزیوں اور ہر طرح کی چیزوں کو ملا کے وہ اچار بنتے ہیں. اور یہ اچار بنانے والی جو کمیونٹی ہے, یہ جو سندھ میں انٹیریئر سندھ میں رہنے والی اور شکارپور کی خاص طور پہ بات کریں, ویسے تو پورے سندھ میں یہ ایک مہارت حاصل ہے, یہ وہ جو فیملیز ہیں یہ وہ زیادہ تر وہ ہندو کمیونٹی جو یہاں پہ رہتی ہے اس سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہیں ان کا خاصا ہے.
یہ بہت ہی انٹرسٹنگ معلومات جو ہے وہ آپ نے ہمارے ساتھ شیئر کی, کیونکہ عمومی طور پر ہم یہ بتاتے ہیں کہ جغرافیائی اہمیت کیا ہے, لوگ کس طرح کے وہاں پر ہیں, لیکن اچار سے چونکہ آپ نے معاملہ شروع کر دیا ہے تو میں یہ سوچ رہی ہوں کہ واقعی شکارپور کے 400 سے زائد اگر اقسام ہیں تو اس میں کیا کیا چیزیں نہیں شامل ہوتی ہوں گی اور کس کس طریقے سے اس کے بیچ میں جو دیگر اشیاء ہیں ان کو شامل کیا جاتا ہوگا. عمومی طور پہ آپ نے کہا کہ ہم دو تین اچاروں سے ہی واقف ہیں, لیکن آپ واقعی تمام سبزیوں, فروٹس اور دیگر چیزوں کو بھی شامل کر کے جو ہے وہ اچار شامل کیے جاتے ہیں یا بنائے جاتے ہیں. اگر ہم شکارپور کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو جیسے کہ آصم آپ نے بھی کہا کہ سندھ ہمارے ذہن میں آتا ہے, اور چونکہ شکارپور ایک بہت بڑا نہیں لیکن ایک چھوٹا شہر ہے اس کا سندھ کا, اور اگر ہم بات کرتے چلیں اس کے حوالے سے تو آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تقریباً 29 کلومیٹر ویسٹ جو رائٹ بینک ہے انڈس کا
مغربی
وہاں اس طرف سے یہ اس پہ واقع ہے اس وقت. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں جو نارتھ ویسٹ ہے سکھر کا ریلوے اسٹیشن اس میں موجود ہے, ایک یہ 37 کلومیٹر کے فاصلے پر اس سے واقع ہے یہ, اس کی اگر ہم صرف جغرافی حیثیت کے حوالے سے بات کرتے چلیں. صرف اس کے اندر جو شکارپور شہر ہے, چونکہ شکارپور ڈسٹرکٹ بھی ہے, تو اس کے اندر کی اگر ہم بات کرتے چلیں تو یہاں پر کہا جاتا ہے تقریباً 2.25 لاکھ جو افراد ہیں وہ یہاں پر رہتے ہیں. یہ 2011 کا سروے ہے, ایک بار پھر سے مردم شماری ہو رہی ہے,
تقریباً 2,25,000 ابھی جو نئے سینسس کے مطابق جو آئیں گے اعداد و شمار
وہ چینج ہو جائیں گے, لیکن ابھی تک جو ہے وہ یہاں پر یہ سینسس سامنے آئے ہیں. یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ یہاں پر ہندو جو ہماری کمیونٹی ہے وہ میجورٹی میں یہاں پر
بستی
ہے. جی بالکل, اور اس کے ساتھ ساتھ خصوصی طور پر اس کی وجہ یہ ہے کہ جب یہ مائگریشن ہوئی تھی, جب ہجرت ہوئی تھی تو
ہندو
جو ہاں جی جو ہندو کمیونٹی ہے ان کی ایک بڑی تعداد آ کے وہ ان ایریاز میں 1947 کے بعد یہاں پر مقیم ہوئے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہاں کی مختلف جو زبانیں ہیں ان کا اگر ہم ذکر کرتے چلیں تو ان میں خاص طور پہ بروہی زبان جو ہے وہ بولی جاتی ہے, بلوچی زبان بولی جاتی ہے, اردو بھی بولی جاتی ہے جو بہت پرومیننٹ زبانیں ہیں. لیکن ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہے آصم کہ اگر آپ انٹیریئر علاقوں میں جائیں تو وہاں آپ کو بہت مختلف قسم کی زبانیں سننے کو ملیں گی جو بہت ان نون بھی ہیں اور بڑی خوبصورت بھی آپ کو ساؤنڈ کرتی ہیں وہ.
جی میں اس میں کیونکہ بلکہ اس کو تھوڑا سا اور وضاحت کر لیتے ہیں کہ صرف سندھی نہیں, جس طرح آپ نے بات کی بروہی زبان کی بات کی جاتی ہے اور دیگر زبانیں, اور پھر سندھی کے اندر بھی جس طرح ہماری پنجابی ہے یا ہماری پشتو ہے جو بھی ریجنل لینگویجز ہیں ان کے اندر ان کے ایکسنٹ سے اور علاقے کے ساتھ آپ آگے ٹریول کرتے جائیں تو ان کے ایکسنٹ سے وہ لینگویج تبدیل ہو جاتی ہے, کہیں پہ سندھی کے ساتھ بروہی بلوچی کچھ اس طرح مکسر آپ کو محسوس ہوتا جائے گا, پھر سرائیکی, یہ پھر آپ کو ایک بڑا حسین امتزاج ملتا ہے. اچھا ایک خوبصورتی یہ بھی ہے کہ جب آپ انڈس ویلی کی بات کرتی ہیں اور انڈس ریور کی بات کرتے ہیں تو آپ جب اس پہ ٹریول کریں تو آپ کو دونوں سائڈ پر دریا کے دونوں طرف میں 40 کلومیٹر کا ایک ڈسٹینس اگر آپ گیج کرتے ہیں یا میئر کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو طے کرنے پر سولازیشن چینج ہوتی محسوس ہوتی ہے. نہ صرف وہ کہ وہ علاقہ تبدیل ہو جاتا ہے, وہاں کے رہنے والے لوگوں کا تہذیب و تمدن آپ کو مختلف نظر آتا ہے, وہاں پہ لینگویج میں بھی تبدیلی محسوس ہوتی ہے.
یہ بالکل
بڑی خوبصورتی ہے,
بہت اس میں آپ نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے کہ جو تبدیلی آپ جیسے جیسے چپا چپا آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو تبدیلی جو ہے وہ محسوس ہوتی جاتی ہے ان لوگوں سے مل کر. اس طرح مزید بات کریں گے سامعین کرام ایک مختصر سے واقعے کے بعد. آپ ہمارے ساتھ رہیے, سنتے رہیے صبح خیر پاکستان.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرس چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک لمحہ بلمحہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر, کراچی سے 649 کلو ہرٹز, لاہور سے 1332 کلو ہرٹز, پشاور سے 1260 کلو ہرٹز, और क्वेटा से 756 किलोहर्ट्ज़ पर रेडियो पाकिस्तान का करंट अफेयर्स चैनल सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक रेडियो पाकिस्तान कौम की आवाज हर दम हर लम्हा आपके साथ।
हम बात कर रहे हैं आज इस शहर की, वो है जी शिकारपुर सिंध का, और शिकारपुर में रहने वाले लोगों, वहां की खासियत, वहां की ट्रेडिशन, वहां की तहजीब, वहां के रंग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर हम इस इलाके की बात करते चलें तो मेजोरिटी जो है वो मुस्लिम भी यहां पर आबाद हैं, लेकिन उसके साथ साथ यहां पर हिंदू कम्युनिटी की बड़ी तादाद भी बिल्कुल मिलजुल कर रहती है। हमारे साथ कॉलर हैं,
मिलजुल के चलने वाले हमारे कॉलर्स भी हमारे साथ हैं, और हमारे साथ इस वक्त कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम
जी, कौन बात कर रहे हैं और कहां से बात कर रहे हैं भाई? कौकब इकबाल साहब बात करें, इस्लामाबाद से खुश आमदीद कहते हैं आपके, कैसे मिजाज हैं भाई?
जी हमने पूछा है,
एक्वाफोबिया बेसिकली है, लेकिन इसको उर्फ आम में हाइड्रोफोबिया से भी तशबीह दी जाती है, उससे भी मुंसलिक किया जाता है, लेकिन एक्वाफोबिया। मैं गुजारिश करूंगा कौकब इकबाल साहब, थोड़ा सा आप अपनी पोजीशन कहीं चेंज कीजिए, मूव कीजिए, आपके सिग्नल शायद नहीं आ रहे, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मेरे ख्याल से रब्ता टूट गया क्योंकि वो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम को सिग्नल्स का आ रहा था। अच्छा, मैं दोबारा वाजे करता चलूं, बेसिकली जो एक्वाफोबिया है उसको लोग हाइड्रोफोबिया भी समझते हैं और उसको कहा जाता है, लेकिन मकसद जो है उसको देखा जाए तो जो एक्वाफोबिया है उसकी बात की जा रही है। हमारा मतलब यही है कि पानी से रिलेटेड बात है, और आपने कहा कि पानी का खौफ है, मैंने कहा कि जी पानी से जो एक सजा तजवीज की गई थी यूनान में
उसकी बात की जा रही है, उसकी टर्मिनोलॉजी है, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन मुझे फिर भी लगता है आसिम कि मैं ठीक कह रही हूँ।
चलिए मुझे भी ये लगता है,
अब देखना ये कि कौन ठीक कह रहा है।
हाँ जी, अब ये तो
हम अपने सामीन को एक बार फिर रिमाइंड करवा देते हैं, आप नंबर है उनको दोबारा से बता दीजिए कि हम आज आपसे पूछ रहे हैं कि एक्वाफोबिया क्या होता है, और आपने अपने इंटरनेट से इस्तेमाल नहीं करने, आपने हमें सीधा बताना है कि अगर आपके पास ये नॉलेज है तो बताइएगा कि आसिम ठीक कह रहे हैं या मैं ठीक कह रही हूँ, ये पानी से पानी का डर है या फिर जो कदीम सजाएं तजवीज की जाती थी पानी में डुबो डुबो के, वो है, ये आपने हमें बताना है। लेकिन
लाजमी नहीं है कि उसमें पानी में डुबोया जाए, मैंने अभी ये
पानी दिखा के खाली,
पानी से मारने का मैंने कहा है,
पानी से मारने का।
हाँ, ये एक ऐसी सजा थी जिसमें अब वो मैं तो डिटेल जब मैं बताऊंगा, जब फाइनली जब ये अनाउंस करूंगा।
अच्छा, आप अभी भी इस बात पर जिद हैं कि आप ठीक कह रहे हैं?
मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ जी। कॉलर हमारे साथ हैं, वो डिसाइड करेंगे हमारे साथ कौन है। जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, वाजिद महमूद बोल रहा हूँ, क्या आवाज सही आ रही है?
जी वाजिद साहब, आपकी आवाज बिल्कुल परफेक्ट है जी, ओके आ रही है।
वाजिद साहब बताइएगा कैसे हैं आप और क्या जवाब देंगे?
ये पानी का खौफ है,
देखा वो मैं जो कह रही हूँ ना वही वो कह रहे हैं आसिम, पानी का खौफ।
वक्त बताएगा ना वाजिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके। आप
नहीं कर उनकी कमी महसूस होती है मुझे, जब बोल नहीं आती क्योंकि उनके स्टाइल बोलने का और आवाज बहुत अच्छी है।
आप बिल्कुल
बिल्कुल
फिक्र ना करें, अनिका जो है वो नेक्स्ट वीकेंड आपके साथ होंगी, आज उनको लाहौर जाना था इसलिए वो हमारे साथ नहीं है।
ठीक है जी, और आप दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छा बोलते हैं, आप दोनों का मतलब बहुत अच्छा है, इस टॉपिक से भी बात होती है, आप दोनों ही माशाल्लाह हमेशा बहुत अच्छा बोलते हैं, आप दोनों को भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ।
बहुत शुक्रिया वाजिद साहब, थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ रहे और आपने जवाब दिया, अब हम प्रोग्राम के एंड पे बताएंगे कि क्या दुरुस्त जवाब था।
मैं थोड़ा सच में आ लिया आपको, और वाजिद साहब बहुत बहुत शुक्रिया क्लियर करता चलो, अक्सर लोग इस पे कंफ्यूज होते हैं कि हाइड्रोफोबिया और एक्वाफोबिया वो एक ही चीज समझी जाती है, जबकि ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हाइड्रोफोबिया को मैंने इस्तेमाल शुरू में बताते हुए ये कहा था कि इस तरह की चीज है जो कि लोग समझते हैं, जो कि एक इन्फेक्शन होता है, रेबीज टाइप की जिसे बात की जाती है, कुछ डॉग बाइट्स के बाद भी लोग कहते हैं कि शायद ये रेबीज की वजह से ऐसा हाइड्रोफोबिया हो जाता है, लेकिन ये एक्वाफोबिया है जो शुरू में हमने इसको तारा लिया था इसको जिक्र करते हुए, ताकि लोग उसे कंफ्यूज भी होते हैं ना, तो ये एक्वाफोबिया, ये नॉट हाइड्रोफोबिया।
हम सिर्फ ये बात बता देते हैं,
कॉलर है,
हम हाइड्रोफोबिया को निकाल ही देते हैं, हम सिर्फ ये बता दें कि आज हम पूछ रहे हैं
एक्वाफोबिया,
एक्वाफोबिया क्या होता है।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम जी, कौकब इकबाल है, वो شاہباز لکش کیا پوچھا آج
ایکوافوبیا ایکوافوبیا میں نے یہی کہا ہم ہائیڈروفوبیا سے تشبیہ دیتے ہوئے بات کی تھی کہ اس
میں ایکوا بھی پانی سے تعلق ہے
جی
تو ایکوافوبیا جو ہے کہنے یا ہائیڈروفوبیا کہنے اس کا مطلب یہ ہے پانی کا جو ہے نا جناب پانی سے تعلق پانی کا خوف جو ہے
ایکوافوبیا کوکر صاحب مجھے پتا تھا کہ آپ نے میری ہی سائیڈ لینی ہے اب میں اور آپ جیت جائیں گے مجھے لگتا ہے آصم نے آج ہار جانا ہے
یہ تو وقت ہی بتائے گا
نہیں یہ میرا جواب بالکل 100% صحیح ہے میں نے سائنس میں اپروچ کی ہوئی ہے مجھے پتا ہے ایکوا بھی پانی کو جو بھی پانی کو
بہترین جی بہت شکریہ کوکب صاحب آپ کی
میں نے بات بھی تو کرنی ہے
نہیں جی بالکل کریں میں آپ کو اپریشیٹ کرتے ہوئے یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں آپ کے پاس نظر ثانی کی بھی گنجائش ہے میں نے ہائیڈرو کو بھی ڈیفائن کر دیا کہ اس کو ریبیز کے ساتھ لنک کیا جاتا
لیکن
ہے
آپ کو کس آپ کو بالکل کنفیوز نہ کرے آپ وہ جواب دے چکے ہیں
ہائیڈروفوبیا بالکل صحیح ہے وہ جو کچھ ہے تو جو مریض اس کو کاٹتے ہیں اس کو وہ ہر طرف جو ہے جو ہی پانی دیکھتا ہے جو ہی پانی دیکھتا ہے تو اس کے اوپر
اس کو ریبیز سے اور سائنس سے
ہاں
جی اس کو اس میں تشبیہ لیکن ایکوا کا میں نے آپ کو جو ڈیفینیشن دی تھی اس کو ذرا سوچ لیجیے گا ایک دفعہ پھر بھی موقع دے سکوں گا میں
اچھا وہ ویسے بھی بات کرنا
اچھا بات بتائیے گا آپ جو کہنا
کیا کہنا چاہیں گے کوکب صاحب آپ اس کے علاوہ
ہم تو بڑے دوست بن گئے ہیں ریڈیو کے جناب والا اور یہ ہماری بڑی بہترین پروگرام کی بات یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے پروگرام میں ہے جو پچھلی بار میں نے کہا تھا اور وہ آپ روبوٹوں وغیرہ کی مکینکل الیکٹریکل فائٹروں کی باتیں کرتے ہیں
جی
وہ شیر و سخن کا لوک جو ہے نا وہ تو انسان کے لیے بہت ضروری ہے اسی طرح میں نے شعر سنایا تھا علامہ اقبال کا
جی جی
تو آج میں فیض احمد فیض کا ایک شعر سناؤں آپ
جی
جی, جی, جی بالکل جی ارشاد
وہ فرماتے ہی ہیں کہ شام فراق کا نہ پوچھ
جی
اگلا لیا صبح نکھر نکھر گئی
جی
جب تجھے یاد کر لیا جب تجھے یاد کر لیا صبح نکھر گئی تیرا غم جگا لیا تو رات مچل مچل گئی
یہ بلکہ دو قطعات پہ مشتمل آپ نے شعری کلام جو ہے وہ
ہمارے ساتھ شیئر کیا اور فیض یقیناً بہت بڑے شاعر تھے کوکب بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا اور یقیناً ہم آپ کو آگاہ کریں گے جیسے ہی ہم اپنے پروگرام کے اینڈ کی طرف بڑھتے ہیں بہت شکریہ کہ آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت تفصیلوں انہوں نے بات کی اور اس سے مجھے خیال آیا عاصم کہ ایک دن ہم شعر و شاعری کو لے کر آئیں گے اور باقاعدہ شاعری کا جو میں جو اصطلاحیں استعمال کی جاتی ہیں ان کے حوالے سے ہم سوال کریں گے اپنے سامعین کے ساتھ اس پر ان کو کتنا عبور حاصل ہے یہ بھی جانیں گے لیکن فی الحال ہم ایک بار پھر ریمائنڈر دے دیتے ہیں اپنے سامعین کو کہ آج ہم آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ ایکوا فوبیا کیا ہوتا ہے عاصم کا کہنا یہ ہے کہ جو ماضی میں پانی مار کر سزائیں دی جاتی تھیں وہ
پانی سے سزا مارنے کی دی
اچھا پانی سے مار
پھر کنفیوز کر رہی ہیں
اچھا میں آپ جو اتنی دیر سے کنفیوز کیے جا رہے ہیں لوگوں کو کبھی ہائیڈروجن تو پتہ نہیں کبھی ہائیڈرو فوبیا تو ہم نے بہت کلیئر کر دیا ایک بار پھر سے آصف اچھا آپ بتائیے کہ آپ کے خیال میں کیا ہوتا ہے ایکوا فوبیا
میں نے یہی بیان کیا کہ جو قدیم یونانی جو زمانے میں جو سزا سخت ترین سزا دی جاتی
جی
تھی اس میں نہ تو وہ ڈبو کے جس طرح آپ نے کہا جی پانی میں ڈبو دیا جاتا تھا نہ پانی مار کے مارا جاتا تھا پانی سے سزا دی جاتی تھی اور وہ پانی سے سزا موت یا سزا مارنے کی جو دی جاتی تھی اس کا طریقہ کار میں اینڈ میں بتاؤں گا جب اس کا جواب سامنے آئے گا اس کو کس طرح پانی پلا کے یا اس کو کس طرح پانی سے مار کے سزا دی جاتی تھی اس کو ایکوا فوبیا جس سے آگے لٹرل اس کے بعد اگر ہم بات کریں تو کسی حد تک وہ پھر وہ خوف کی علامت بن گیا اور وہ خوف کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے لیکن وہ جو مینز تھی اس کی جو مطلب تھا اصل وہ یہی تھا کہ اس سزا کو ایکوا فوبیا کہا جاتا تھا
جی بالکل اور میرا کہنا یہ ہے کہ جو پانی کا خوف ہے اس کو ایکوا فوبیا کہا جاتا ہے اب تک ہمیں واجد نے پشاور سے کال کیا ہے کوکب صاحب نے ہمیں اسلام آباد سے کال کیا ہے انہوں نے بتایا کہ وہ کیا خصوصی طور پر سمجھتے ہیں کہ یہ جو لفظ ہے اس کا مطلب کیا ہے. اگر آپ میں سے کسی کو اس لفظ کا مطلب پتا ہے تو آپ بھی ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. نمبر ہم آپ کو بتا دیتے ہیں 0519215377. اگر آپ اسلام آباد کے باہر سے ہمیں کال کر رہے ہیں کسی شہر سے تو آپ کو ایریا کوڈ ڈائل کرنا ہوگا وچ از 0519215377 جو کہ ہمارا نمبر ہے 0519215379 اور 0519205770. یہ ہیں وہ نمبر جن کے ذریعے سے آپ ہم سے جڑ سکتے ہیں, ہم سے بات کر سکتے ہیں, ہمارے ساتھ آ کے پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں. اس سے پہلے ہم بات کر رہے تھے شکارپور کے حوالے سے, تو آپ کو بتاتے چلیں کہ شکارپور کا ایک مارکیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مشہور ہے, اور اس مارکیٹ کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں, اس کو ڈھاک بازار کہا جاتا ہے.
بالکل, یہ دیکھیں ہر شہر کے حوالے سے ہم جب بات کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی پرومیننٹ پلیسز ہوتی ہیں, کوئی نہ کوئی اس کی وجہ شہرت ہوتی ہے. تو وہاں کی جو ایک مشہور مارکیٹ ہے جی, اس کے بارے میں آپ نے آگاہ کیا. اور بیسکلی اگر ہم بات کرتے ہیں تو اچھا پرانے زمانوں میں ایک اور چیز ہوتی تھی, جب ہم وہاں کے نوابس کی بات کریں یا بادشاہوں کی بات کریں یا ٹرائبس کی بات کریں, جو ٹرائب کے سردار ہوتے تھے وہ بھی بادشاہی انفیکٹ کہلائے جاتے تھے
جی,
ان کا درجہ اسی طرح ہوتا تھا. تو ان کی جو فصیلیں ہوتی تھیں, دروازے ہوتے تھے شہر کے, اس کے حوالے سے بھی یہاں بھی شہر کے حوالے سے جو مشہور نام ہیں دروازے ہوتے تھے,
ان کی بھی 8 دروازے تھے.
اور وہ نام بلکہ میں چاہوں گا کہ آپ
جی بالکل بتائیں بھی, ہم ضرور بتاتے ہیں. جو مختلف یہاں کے دروازے ہیں, خاص طور پہ یہاں کی کھڑکی جسے ہم صدیقی ماری بھی کہتے ہیں, وہ بہت زیادہ مشہور ہے. اس کے علاوہ جو ہے 8 دروازے ہیں اس کے شکارپور کے, جن میں لاکھی در, ہاتھی در, ہزاری در, سوی در, کرن در اور وگونو در, خانپور در اور نوشہرو در جو ہیں وہ یہ شامل ہیں, یہ دروازے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں صدیق ماری کی تو وہ کھڑکی ہے,
مری ٹرائبز جو
لیکن ان کو عمومی کیونکہ وہاں کے اگر مختلف لینگویجز میں جائیں تو اس کو مری بھی کہا جاتا ہے اور مری بھی کہا جاتا ہے. تو آپ لیکن چونکہ یہ کھڑکی ہے تو اس سے آپ اس کو اندازہ لگا سکتے ہیں. اور یہ بہت مشہور دروازے ہیں اس کے 8 شکارپور کے. شکارپور کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, ہم نے وہاں کی لباس کے حوالے سے بات نہیں کی, چونکہ وہاں پر ہندو کمیونٹی جو ہے وہ ایک بڑی تعداد میں مقیم ہے عاصم, اور اگر آپ کو وہاں انٹیریئر علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا ہو, وہاں کے لوگوں سے ملنے کا اتفاق ہوا ہو, تو آپ کو بہت کم یہ فرق نظر آتا ہے کہ ثقافتی لحاظ سے جو رہنے والی کمیونٹی ہے ان کے ڈفرینسز کیا ہیں, کیونکہ وہاں پر اتنے کلرفل کپڑے جو ہیں وہ پہنے جاتے ہیں, کلرز کا بہت خوبصورت استعمال کیا جاتا ہے. لباس جو ثقافتی لباس ہے ثقافت کے اندر رہتے ہوئے ان کی تزئین و آرائش کا بڑا خاص خیال رکھا جاتا ہے, اور بہت پلین ڈریسز جو ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنے جاتے, جو کہ اس کی ایک خاصیت ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہیں سے یعنی شکارپور سے ہی اچار تو بہرحال آتا ہی ہے باہر, لیکن اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے جو کشیدہ کاری ہے اور جو
دستکاریاں جو ہاتھ سے بنی ہوئی اجرک خاص طور پہ ہے
جی.
اور آپ کو میں بتاؤں ابھی ہم جس کو عرف عام میں بات کرتے ہیں اپلک یا اس طرح کی, اس سے ملی جلی جو ایک چیز ہے جو کہ اجرک سے ہی آگے ریفارم ہو کے اس کے کلرز اور اس کے کمبینیشن سے بن جی. کے آگے دستکاریوں میں آتی ہے, وہ بہت مشہور ہے. اب بات جہاں پہ آتی ہے ٹیکنالوجی کی, جہاں پہ مشین نے انسان کو بدلنے کی اور کوشش کی ہے ریپلیس کرنے کی, لیکن ہاتھ کا جو کام ہے وہ ہاتھ کا کام ہے, جو سندھی کڑھائی ہے اس کا کوئی مشین اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تو اسی طرح جو اجرک بنانے کا فن ہے وہ دنیا میں اور کہیں اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمارے سندھ کے اندر موجود ہے.
جی یہ بہت ہی خوبصورت بات آپ نے کی, اور اس کے ساتھ ساتھ شکارپور کے حوالے سے ہم یہ بھی بتاتے چلے, چونکہ وقت ہمارے پاس کم ہے اور ہم نے آپ کو ایگزیکٹلی آن دا ڈاٹ یعنی 10:30 آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے اہم خبروں کا خلاصہ. تو اس سے پہلے آپ کو یہ ضرور بتاتے چلیں کہ جو شکارپور ہے اس میں ہی آپ کو یہ بتاتے چلیں مختلف جو ہاسپٹلز ہیں ہیلتھ کیئر سروسز جو پرووائڈ کرنے کے حوالے سے قائم ہیں, اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر شاہ عبد الطیف جو یونیورسٹی ہے اس کا ایک کیمپس بھی موجود ہے, جس کے ذریعے سے خصوصی طور پہ جو گرد و نواح کے اسٹوڈینٹس ہیں وہ یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. تو آج ہم نے بات کی شہر شکارپور کی, وہاں پر رہنے والے لوگوں کے حوالے سے, وہاں کی بودوباش کے حوالے سے, وہاں پر خوراک کے حوالے سے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے خصوصی طور پر بات کی کہ وہاں پر رہنے والی جو کمیونٹیز ہیں, جو مختلف افراد ہیں, مذاہب کی کوئی تفریق آپ کو وہاں نہیں دکھے گی, بہت ہی زیادہ محبت, پیار, امن اور بھائی چارہ جو ہے وہ آپ کو دکھے گا, اور اس کے ساتھ ساتھ وہاں لوگ ایک دوسرے کا خصوصی طور پر خیال رکھتے ہیں. یہ ایک بہت اہم بات ہے. شکارپور بہت بڑا شہر نہیں ہے, لیکن شکارپور ایک بہت چھوٹا شہر بھی نہیں ہے سندھ کا. وہاں پر رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ملک کے مختلف علاقوں میں جب کمیوٹ کرتے ہیں تو وہاں کی ٹریڈیشن, وہاں کی ثقافت, وہاں کی بودوباش اپنے ساتھ لے کر سفر کرتے ہیں. سامعین کرام, یہاں پر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اہم خبروں کا خلاصہ.
ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل روزانہ صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک
لمحہ بلحمہ بدلتی صورتحال پر رپورٹس, مذاکرے, انٹرویوز, حالات حاضرہ پر اپنے سامعین کو باخبر رکھنے کا اہم ذریعہ. اسلام آباد سے 1152 کلو ہرٹز پر, کراچی سے 649 کلو ہرٹز, لاہور سے 1332 کلو ہرٹز, پشاور سے 1260 کلو ہرٹز اور کوئٹہ سے 756 کلو ہرٹز پر ریڈیو پاکستان کا کرنٹ افیئرز چینل صبح 7 بجے سے رات 12 بجے تک. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
وزیر داخلہ نے کہا ہے کہ حکومت ملک میں افراتفری پیدا کرنے کی کوشش کرنے والے مایوس عناصر کے مسموم عزائم ناکام بنا دے گی. امریکہ میں پاکستان کے سفیر نے کہا ہے کہ پاکستان امریکی اور دیگر عالمی سرمایہ کاروں کے لیے سرمایہ کاری اور کاروبار کے متعدد مواقع پیش کر رہا ہے. شارجہ میں آئی سی سی ویمن چیمپئن شپ میں پاکستان آج نیوزی لینڈ کے خلاف کھیلے گا. جی سامعین کرام, یہ اہم خبروں کا خلاصہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کیا. ایک مختصر بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے شہنشاہ غزل مہدی حسن کی.
اے دنیا کے منصفوں, سلامتی کے ضامنوں, کشمیر کی وادی جل رہی ہے کئی دہائیوں سے. بھارتی ریاستی دہشت گردی کا شکار مقبوضہ کشمیر کے معصوم اور بے گناہ شہریوں کا لہو سلامتی کے ضامنوں آپ کو پکار رہا ہے. مقبوضہ کشمیر کے نہتے عوام سلامتی کونسل کی پاس شدہ قرار دادوں پر عمل درآمد کے منتظر. ریڈیو پاکستان کے نیوز اور کرنٹ افیئرز چینل سے سنیے اخبار شام 5:05 سے 6 بجے تک خصوصی پروگرام اے دنیا کے منصفوں. ریڈیو پاکستان, قوم کی آواز, ہر دم ہر لمحہ آپ کے ساتھ.
جی آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم نے جس طرح علیہ بتا رہی تھی شہنشاہ غزل مہدی حسن خان صاحب کی بات کی جا رہی ہے, جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے, جس کو اگر ہم اگر ایکسپلین کرنے کے لیے الفاظ کا ذخیرہ تلاش کرنے کی بات کریں نا تو وہ کم پڑتا ہے, کیونکہ جو غزل گائکی میں ان کا انداز تھا اور جو ان کو خطاب ملا شہنشاہ غزل کا, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے.
شخص یاد آئے گا
کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں شہنشاہ غزل، اور آپ کو بتاتے چلیں کہ مہدی حسن صاحب 18 جولائی 1927 کو راجستھان میں پیدا ہوئے، اور وفات جو ہے ان کی وہ 13 جون 2012 میں ہوئی، کراچی میں انہوں نے وفات پائی. اور آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر ہم ان کی عملی زندگی کے حوالے سے بات کرتے چلیں، ویسے تو بہت ہی خوبصورت شخصیت کے مالک تھے، اور خوبصورت جب میں شخصیت کہتی ہوں تو ان سے ملنے والے جانتے ہیں کہ ان کی آواز کا سحر اتنا زیادہ سٹرانگ رہتا تھا ملنے والے پر کہ وہ اس بات کے سحر سے ہی نکل نہیں پاتے تھے. اور اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ انہوں نے جو سرحدوں کے آر اور پار موسیقی کی ایک روایت قائم رکھی، دنیا بھر میں انہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا، لیکن خصوصی طور پر ایسے فنکار، ایسے آرٹسٹ جن کو ایشیا میں بہت نام دیا جاتا ہے، بہت مانا جاتا ہے، ان میں مہدی حسن کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کی آواز کا جادو اور اس کا اعتراف کیا جانا یقیناً ایک بہت بڑی بات ہے. اگر ہم بات کرتے چلیں ان کی طبیعت کے حوالے سے تو بہت ہی سادہ طبیعت کے انسان تھے، بعض اوقات بہت سٹریٹ فارورڈ تھے، بہت سیدھی بات آپ کے منہ پہ کہہ دینے والے انسان تھے. اور فلمی موسیقی کے زرخیز دور میں مہدی حسن کو جو ہے وہ احمد رشدی کے بعد دوسرے پسندیدہ گلوکار کا درجہ حاصل رہا، لیکن آہستہ آہستہ انہوں نے اپنی جگہ بنائی اور دلوں پر وہ راج جو ہے وہ حاصل کیا کہ شاید ہی ہم اس کے بارے میں سوچ سکتے ہیں. اگر ان کی ابتدائی موسیقی کی تربیت کے حوالے سے بات کرتے چلیں تو انہوں نے اپنے والد استاد عظیم خان اور اپنے چچا استاد اسماعیل خان سے انہوں نے اپنی ابتدائی موسیقی کی تربیت حاصل کی، جو کلاسیکل موسیقار تھے. مہدی حسن نے کلاسیکی موسیقی میں اپنے آپ کو متعارف کروایا جب 8 سال کے تھے، اور بچپن سے ہی گلوکاری کے جو اسرار اور رموز ہیں اس سے وہ آشنا ہے. مگر اس سفر کا باقاعدہ آغاز 1952 میں ریڈیو پاکستان کے کراچی اسٹوڈیو سے ہوا. اس وقت سے لے کر آج تک وہ 25,000 سے زائد فلمی اور غیر فلمی گیت اور غزلیں گا چکے ہیں. یعنی اب تو چونکہ وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں اس دنیا میں، لیکن یقیناً ان کے جو گیت ہیں، کیونکہ ایسا رہتا ہے آسم کی پہلے ان سے گوارا ہوا ہوتا ہے، وہ آہستہ آہستہ وہ غزلیں وہ گیت وہ بہرحال سامنے آتے رہتے ہیں. البتہ ان کے گائے ہوئے گیت جو ہیں وہ آج بھی دلوں پر راج کرتے ہیں.
جی اگزیکٹلی، نہ صرف ان کی گیت اور غزل کی بات کی جاتی ہے، میں نے کہا جو فلم میوزک کے اندر ان کا ایک نام ہے، اور پاکستان فلم انڈسٹری کے لیے جو ان کی خدمات ہیں وہ بھی قابل تحسین ہیں، کیونکہ بہت چھوٹی عمر سے انہوں نے اپنے اس فن کا آغاز شروع کر دیا تھا، جس نے آپ نے کہا کہ 8 سال کی عمر سے. یہ ایک میوزیکل فیملی، خاص طور پہ جو موسیقار گھرانہ ہے اس سے تعلق تھا ان کا، خود بھی بہت اچھے کمپوزر بھی تھے، ووکلسٹ تو تھے ہی تھے، ظاہر بات ہے گاتے تھے، پھر اس کے ساتھ کمپوزر بھی تھے. ہارمونیم بجانے میں ان کو بہت مہارت تھی، کیونکہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جب بھی پرفارم کرتے تھے تو ساتھ ہارمونیم ان کے ہوتا تھا اور اس کے اوپر پرفارم کرتے تھے. دوسرا ایک آپ کو ایک بڑا مزیدار واقعہ ہے، اور جسے کہتے ہیں نا بعض اوقات ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ جس سے انسانی عقل جو ہے دنگ رہ جاتی ہے. اپنی آواز کی پچ سے جب یہ اپنے ایک ہائی نوٹس کے اوپر جس سے کہتے ہیں نا اونچے سروں پہ جا کے جب یہ گاتے تھے تو انہوں نے گلاس توڑ دیا تھا اپنی آواز کی پچ سے، اور یہ بھی آن ریکارڈ چیزیں موجود ہیں. تو اتنے موجود ہیں، جس طرح راگ ملار کی بات کی جاتی ہے، جس طرح دیپک راگ کی بات کی جاتی ہے، تو جو ساؤنڈ فریکوینسیز اور ان کی ویلوسٹیز کی بات، ان کی پاورز کی بات کی جاتی ہے، تو یہ تو ان کے بارے میں، اس کے بارے میں بھی بات مشہور ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو آپ خطے کے حوالے سے بات کریں، سب کانٹیننٹ کے حوالے سے بات کریں، بلکہ پوری دنیا میں جو غزل گائکی سے لگاؤ رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کے جو مداح ہیں وہ موجود ہیں، اور انہوں نے اپنے نہ صرف پاکستان میں بلکہ برصغیر کے اندر بلکہ پوری دنیا میں جا کر اپنے فن کا مظاہرہ کیا اور داد تحسین حاصل کی.
۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶۶ हस्ती का सामा हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। दिन ब दिन बढ़ती गई इस हुस्न की रानियां, दिन ब दिन बढ़ती हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, प्यार जब हद से बढ़ा सारे तकल्लुफ मिट गए, आपसे फिर तुम हुए फिर तू का उनवा हो गए, रफ्ता रफ्ता
रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए। बहुत ही खूबसूरत फिल्मी गीत है ये, जो शाहिद और शबनम पर पिक्चराइज हुआ। फिल्म जीनत से हमने ये गीत आपके लिए पेश किया, और सबसे खूबसूरत बात इस गीत की ये है कि हम इसको अपनी फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से जानते हैं, लेकिन सरहद पार जैसे कि हम जानते हैं कि भारतीय फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत से हमारे गीत, यहां तक कि हमारी फिल्में हूबहू कॉपी की हैं। ये भी उन्हीं चंद गीतों में से एक गीत है जिन्हें बाकायदा तौर पे उनके फेमस तरीन जो एक्टर्स हैं उनके ऊपर पिक्चराइज किया गया। अल्फाज में रद्दो बदल करने की कोशिश जरूर की गई, लेकिन जो खूबसूरती इस गीत की है वो अपनी जगह पर बहरहाल बरकरार है। आज हम बात कर रहे हैं शहनशाह गजल मेहदी हसन के हवाले से, उनके जो एजाजात हैं उन पर भी बात करते हैं। वैसे तो उनको बेशबहा सिविल जो एजाजात हैं उनसे नवाजा गया आला तरीन, लेकिन आपको बताते चलें कि उनको हुकूमत पाकिस्तान ने उनकी खिदमात के एतराफ में तमगह इम्तियाज और तमगह हुस्न कारकर्दगी से भी नवाजा। और ये वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने सरहद पार भी जो बड़े तरीन अवार्ड्स हैं दुनिया भर में जो अवार्ड्स की तकरीबात हुई उनमें इन्हें अवार्ड से नवाजा गया, लेकिन वो अवार्ड्स भी हासिल करने में ये कामयाब रहे। 1964 में फिल्म फिरंगी के लिए निगार अवार्ड इन्होंने हासिल किया, 1968 में फिल्म सायका के लिए निगार अवार्ड यह हासिल करने में कामयाब रहे, 1969 में फिल्म जरका के लिए इन्होंने निगार अवार्ड हासिल किया, और साल 1972 में फिल्म मेरी जिंदगी है का जो नगमा है उसके लिए इन्होंने मेरी जिंदगी है नगमा उसके लिए इन्होंने निगार अवार्ड हासिल किया। फिल्म नया रास्ता 1973 में निगार अवार्ड हासिल करने में कामयाब रहे, 1974 में फिल्म शराफत के लिए इन्होंने निगार अवार्ड हासिल किया, और अभी फिल्म जीनत से हमने चूंकि गाना आपके लिए आपके साथ शेयर किया और इससे भी ये निगार अवार्ड हासिल करने में कामयाब हुए 1975 में, 1974 में फिल्म शबाना और 1977 में फिल्म आयना के लिए भी مہدی حسن صاحب جو ہیں وہ نگار ایوارڈ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے، انہیں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے چلیں تو نیپال میں 1983 میں ان کو گورکھا دکشنا باب ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ مہدی حسن صاحب کو پاکستان ٹیلی ویژن کراچی سینٹر نے جولائی 2001 میں لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دیا تھا، جبکہ جلندھر میں انہیں سیگل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا. تو مختلف ایوارڈز ہیں جو کہ ان کو دیے گئے، جن سے ان کو اعزاز دیا گیا یا نوازا گیا، اور اس کے ذریعے سے انہوں نے خصوصی طور پر جو میں سمجھتی ہوں موسیقی کی خدمت ہے وہ اپنی آواز سے کی.
دل ہی دکھانے کے لیے یا رنجش سے گئے، یا پھر سے مجھے چھوڑ کے جانے کے لیے یا رنجش سے گئے، دل ہی دکھانے اب تک دل خوش فہم کو ہے تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش پہن کو ہے تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش پہن کو ہے تجھ سے امیدیں، اب تک دل خوش پہن کو ہے تجھ سے امیدیں، یہ آخری شمع بھی بجھانے کے لیے رنجش سہے، یہ آخری شمع بھی بجھانے لیے
رنجشی صحیح. اور
احمد فراز کا لکھا ہوا بہت
خوبصورت کلام اور خوبصورت انداز میں گایا بھی گیا. بہت سارے وہ کہتے ہیں نا نسٹالجیا، مطلب ان کی جب گیتوں کی بات کی جاتی ہے یا ان کی غزلوں کی بات کی جاتی ہے تو جس طرح آپ نے فلم کا ذکر کیا، فلم کا ریفرنس دیا، کس طرح پکچرائز ہوا، کس پہ پکچرائز ہوا، لیکن ساتھ ساتھ اپنے ادوار کے حوالے سے یہ اس وقت کے لے کے اور آج تک بہترین غزلیات اور گیتوں میں شمار ہوتے ہیں. اور چاہے اس زمانے کے لوگوں کی بات کی جائے، وہ تو اپنے نسٹالوجیا کی وجہ سے اپنے ماضی کی یاد ماضی کے حوالے سے بات ہو جاتی ہے، لیکن آج بھی فن گائیکی سے تعلق رکھنے والے، چاہے پاکستان سے تعلق رکھنے والے فنکار ہوں یا فنکارائیں ہوں یا پھر اکراس دا بارڈر اگر بات کی جائے، دوسری طرف کے جو لوگ ہیں ان کی بھی بات کی جائے، نہ صرف پاکستان کے لوگ مترف ہیں بلکہ برے صغیر پاک و ہند کے تمام بڑے فنکار ان کے فن کے مترف پائے جاتے ہیں،
اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور ابھی اسی حوالے سے ہم نے گفتگو کی بات کی کہ کس طریقے سے لوگ جو ہیں وہ مہدی حسن صاحب کو پسند کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے آرٹسٹ اور بڑے بڑے جو فنکار ہیں انہوں نے ان کے فن کی اپنے ہی انداز میں تعریف کی ہے. آپ کو بتاتے چلیں کہ ان کے شاگردوں میں سب سے پہلے پرویز مہدی نے اپنا نام پیدا کیا، اور پھر تمام عمر انہوں نے اپنے استاد کو خراج عقیدت پیش کیا. بعد میں اگر ہم بات کرتے چلیں تو غلام عباس، سلامت علی، آصف جاوید اور طلعت عزیز جیسے ہونہار شاگردوں نے ان کے طرز گائیکی کو زندہ رکھا. ¶¶
जाओ तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है मेरे प्यार को तुम मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से नगमा बन के कभी बन के आंसू तड़पता मुझे है तरफ पाओगे तुम क्षमा जो जलाई है मेरी वफा ने बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से।
बहुत खूबसूरत आवाज, बहुत खूबसूरत गीत। और मैंने वही कहा कि जब हम मेहदी हसन साहब की फन गायकी की बात करते हैं या उनकी प्ले बैक सिंगिंग जो फिल्मों में उनके गाए हुए गीत हैं और गजलों की बात की जाती है, गजलियात की बात की जाती है, तो न जाने क्यों हर दौर का जो सुनने वाला सामने है वो उसको महसूस भी होता है उससे और उसको अपने दौर के साथ रिलेट करके उसको एंजॉय भी करता है।
बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। और हमने आपके साथ उनके कुछ बहुत ही जो फेमस गीत हैं उनको शामिल किया, कोशिश की कि आप उनको एंजॉय कर सकें। उनके जो दीगर गीत और गजलें हैं उनका अगर हम जिक्र करते चलें तो वो भी एक बहुत ही खूबसूरत और खासतौर पर उन्होंने रेडियो पाकिस्तान से जो गीत गाया, देख तो दिल के जहां से उठता है ये धुआं सा कहां से उठता है, ये बहुत फेमस हुआ। और उसके साथ साथ कई ऐसे गीत हैं अगर हम उनका जिक्र इस वक्त करते चलें जो उनके एक्टिव ईयर्स थे, यानी 1956 से लेकर ऑनवर्ड उन्होंने बहुत ही खूबसूरत गजलें गाई। और 1973 तक उनकी अगर हम मशहूर गीतों की बात करते चलें तो 1973 में उनकी फिल्म आई थी नया रास्ता, उसका एक गीत था मुझे कर देना दीवाना तेरे अंदाजे मस्ताना, वो इतना फेमस हुआ, इतना फेमस हुआ वो गीत कि मेरा ख्याल है कि वो उस वक्त हर गली और सड़क पर या मोहल्ले में बजाया गया और हर महफिल की वो शान बना वो गीत। और उसके साथ साथ उस गीत को भी हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उन्होंने कॉपी किया। इसी तरीके से कई दीगर और ऐसे गीत हैं जिनको उन्होंने, जिन्हें हम ड्यूट्स कहते हैं, वो भी गाए
दो
और
गाने
सोलो कहा जाता है। हाँ जी, दो गाना जिसको गा जाता है और सोलो जो परफॉर्मेंसें थी उनकी वो भी कमाल रही। तो मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से मेहदी हसन ने मुख्तलिफ जो असार हैं, रमूज हैं मौसीकी की, जो असनाफ हैं उन पर अबूर हासिल किया, चाहे वो गजल थी, चाहे वो गीत थे, वो ठुमरी थी या फिर जो दीगर अहम ऐसी खसूसियात रही हैं जिन पर उन्होंने अबूर हासिल किया, वो तमाम की तमाम असनाफ बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ उन्होंने गाई और उन्होंने उनके साथ मुकम्मल इंसाफ किया। आपको बताते चलें कि कई अरसा वो अदालत में उन्होंने गुजारा और आखिर वो 13 जून 2012 में हमसे जुदा
हुए। साथ साथ आपको हम थोड़ा सा रिमाइंड कराते चलें, सेगमेंट हमारा वो ब्लर गेम वर्ड के हवाले से जो है उसमें जो बात हमने पूछी आज एक्वाफोबिया के हवाले से, हमारे पास अब वक्त यह है कि हम अनाउंस कर देते हैं, बता देते सही जवाब क्या था। आज हमने पूछा था एक्वाफोबिया, क्योंकि कुछ लोग इसको कोरिलेट करते हैं, क्योंकि मैंने स्टार के तौर पे इसको मस्तार लेते हुए इसको जिक्र किया था, इसका वजह तस्मिया बयान करते हुए कि जी जो हाइड्रोफोबिया है उससे भी रिलेटेड इसको समझा जाता है, लेकिन इट्स कम्प्लीटली अनदर वर्ड, ताल्लुक जरूर है लेकिन ये मुख्तलिफ है, ये है एक्वाफोबिया। मैंने कहा था कि जी करून वस्ता यूनानी कदीम जमाना, उसके हवाले से जब सजा दी गई, बहुत ज्यादा सख्त सजा देने की बात की गई, तो पानी से मौत जो होती थी उसको बनाया गया या उसको सिलसिला किया गया, तो ये जवाब। और दूसरा आलिया के जो जवाब था कि जी पानी का खौफ जो होता है उसको एक्वाफोबिया कहा जाता है, तो जवाब عالیہ کا بالکل درست تھا.
اور
ہمارے ساتھ جو کالرز تھے ان کے نام ہم بتا دیتے ہیں جنہوں نے صحیح بتایا, جنہوں نے کہا کہ عالیہ ٹھیک کہہ رہی ہیں. تو
پشاور سے ہمیں واجد نے کال کیا تھا, واجد صاحب نے ہمیں بالکل ٹھیک جواب دیا تھا. اور کوکا صاحب تو چونکہ ان کا کہنا ہے کہ باقاعدہ طور پہ انہوں نے سائنسز پڑھی ہیں, انہوں نے ایف ایس سی کی ہوئی ہے,
تو ان کا میں نے پڑھا ہوا ہے.
اچھا, لیکن اس کے باوجود بھی آپ نے بھی کیا آسم, لیکن آپ کو کیوں نہیں پتا تھا؟
نہیں, مجھے تو پتا تھا, لیکن اگر ہم شروع میں بتا دیتے تو پھر یہی تو اس کھیل کا بلر گیم کا مزہ یہی ہے کہ لوگوں کو ہم ایک لفظ ایسا بتاتے ہیں اور وہ اس انداز میں بتاتے ہیں کہ وہ ان کو بھولتا نہیں اور وہ بھولے گا بھی نہیں.
اور
زندگی کے کسی موڑ پہ بھی کبھی ملاقات ہوگی یا کبھی ہمارے اس سے بات ہوئی تو انہوں نے کہنا جی ہمیں آپ کا وہ ورڈ یاد ہے جو آپ نے ہمیں اس طرح بتایا تھا.
جی بالکل. تو آج کا صحیح جواب ہے پانی کا خوف جو ہے وہ
ایکوافوبیا
کہلاتا ہے. واجد صاحب پشاور سے اور کوکب صاحب اسلام آباد سے آپ نے ٹھیک جواب دیا. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کے لیے. اور ہم چونکہ مہدی حسن کی بات کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو بتایا کہ مہدی حسن صاحب جو ہیں وہ ایک صدی کے شاعر نہیں ہیں بلکہ وہ صدیوں کے شاعر ہیں, ایسے آوازیں گلوکار ہیں. اور انہوں نے کچھ اصناف میں تحریر پر بھی آزمائی تباہ آزمائی کی ہے, لیکن باقاعدہ طور پر ان کی تحریریں جو ہیں وہ گیتوں کی شکل اختیار نہیں کر سکیں. لیکن یہ سچ ہے کہ ان کے غزلوں کو, ان کے گیتوں کو, ان کی موسیقی کو, ان کے انداز کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں گے, ہم اتنا ہی ان سے پیار کرتے رہیں گے. اور ان کے گیت اور غزلیں ہمارے دل میں اسی طریقے سے ان کی محبت کو دگنا کرتی رہیں گی.
ہم سے بدل گیا وہ نگاہ تو کیا ہوا, زندہ ہے کتنے لوگ محبت کے بغیر, زندہ ہے کتنے لوگ محبت کے بغیر.
جی, ہم سے بدل گیا وہ نگاہیں تو کیا ہوا. مہدی حسن صاحب کی آواز میں ہم ایک خوبصورت گیت کے ساتھ آپ کو چھوڑے جا رہے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے میں معاونت ہمیں حاصل رہی انجینئر تھے شعیب نیازی, کوآرڈینیٹر ارشد اصغر, اسسٹنٹ پروگرام انچارج احمد کمال صاحب, اور پروگرام انچارج تھے وسیم احمد, جبکہ نگرانی اعلیٰ جاوید خان چودھری.
شکایت کیے بغیر صدمائے جیلنا ہے, شکایت کیے بغیر. وہ سامنے بھی ہو تو نہ کھولے گے ہم زبان, سامنے بھی ہو تو نہ کھولیں گے ہم زبان. لکھی ہے اس کے چہرے پہ اپنی ہی داستان, اس کو ترس گئی ہے یہ بار تو کیا ہوا, وہ لوٹ جائے ہم عنایت کیے بغیر, وہ لوٹ جائے ہم عنایت کیے بغیر. پہلے قریب تھا کوئی اب دوریاں بھی ہیں, پہلے قریب تھا کوئی اب دوریاں بھی ہیں, انسان کے نصیب مجبوریاں بھی ہیں. اپنی بدل چکا ہے وہ راہ تو کیا ہوا, ہم چپ رہیں گے اس کو ملامت کے بغیر. زندہ ہے کتنے لوگ محبت کیے بغیر.